بھی سننے والے اس پہ عمل کر سکیں. انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آج کی نشست کو ختم کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. كتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں پتا چلی اپنے عمل کے لیے. الحمد للہ کہ علم کے جب ہم پیشے سے منسلک ہو جاتے ہیں, رائٹ, اٹس اے پروفیشن ان دا سینس کہ آپ اس کے ساتھ اب جڑ گئے ہیں, رائٹ. تو اب ہم نے صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ علم کے تقدس کا بھی خیال رکھنا ہے. اتنا ہائی رینکڈ پروفیشن ہے یہ. ہم لوگوں نے تو علم کو بہت حقیر کر دیا ہے نا, کز ہم خود اس کو حقیر سمجھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ رویہ بھی ویسی رکھتے ہیں. لیکن اب جب کہ ہم نے اس کی فضیلت دیکھی, اس کی اہمیت دیکھی, تو پتہ چلا کہ یہ کتنا باعزت پیشہ ہے, رائٹ. اور جو لوگ علم والے ہوتے ہیں وہ خود کتنے با احترام ہوتے ہیں, ان کی کتنی زیادہ عزت کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ علم والوں کو عزت دینی ہے, ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے ہم نے بھی ان کو اسی مقام پر رکھ کے ان سے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی کچھ پیاس ہے, کچھ ہمیں جاننا ہے, تو ہم خود اس علم والے تک پہنچیں, نہ کہ ہم اس کو اپنے پاس بلائیں, ٹھیک ہے. ویسے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک گروپ بن گیا اسٹوڈینٹس کا, تو استاد بھی یا علم دینے والا بھی پریفر کرتا ہے کہ وہ خود چلا جائے, اس لیے کہ ان سب کی آسانی کے لیے. لیکن انڈیویجول طور پر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ استاد کے احترام کے پیش نظر اس کے دروازے پر جایا جائے, نہ کہ اس کو اپنے دروازے پر بلایا جائے, ٹھیک ہے. الحمدللہ. پھر ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ استاد نے ایڈ کروایا اس میں کہ اتباع رسول کا عادی ہو. کیا مطلب ہوا اس کا, کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اتباع رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یس, سنہ. ہر چیز میں سنہ کو سامنے مد نظر رکھنے والا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کس طرح کا طرز عمل تھا, تو اکارڈنگلی اس کے حساب سے کام کیا جائے. تو کوئی بھی بات ہو فوراً سنت پہ حدیث پہ نظر جائے کہ آپ کا عمل کیا تھا اس پہ, ٹھیک ہے. ویری نائس, ماشاء اللہ. پھر ہم نے ایک پوائنٹ دیکھا کہ دنیا سے بے رغبت تیار کریں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ سب دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے راہب بن جائے. What does it mean? دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بے نیازی. ماشاء اللہ, ویری نائس, ماشاء اللہ, گڈ. کہ بہت زیادہ اس کی فکر مت کرے, ہے نا. ہر وقت سارا دن 24 گھنٹے بس دنیا دنیا کی فکر نہ ہو. یس, گڈ, ماشاء اللہ. اسٹوڈینٹ سے تو خیر کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا ریٹرنس کا, ٹھیک ہے, یا کسی اور سے, دنیا والوں سے یا گھر والوں سے. کبھی بھی ریٹرن کے حوالے سے تو کبھی کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے. اجر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. یس, عاجزی ہونی چاہیے. بے رغبتی سے راہبت مراد نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اس دنیا سے ہی بالکل بے اعتنائی اختیار کریں, آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں. نو 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 نو, اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, لیکن صرف اس پہ کہ اعتدال میں آپ رہتے ہوئے یہ سب کام کریں. بہت زیادہ اوور نظر نہیں آنا چاہیے, نہ تو یہ کہ کسی چیز کے پیچھے اور نہ ہی اس چیز میں اعتدال سے بڑھ جائیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا جائے, ٹھیک ہے. الحمدللہ. پھر اپنے علم کو دنیاوی اغراض کے حصول کا ذریعہ نہ بنائیں. इसका क्या मतलब हुआ? दुनियावी अगराज के हुसूल का जरिया ना बनाए। दुनियावी अगराज कैसे हासिल की जा सकती हैं? वर्ल्डली, यस, लाइक माल और जाह की मोहब्बत, किसी स्टेटस के उम्मीद, राइट, माल ज्यादा कमाने की ख्वाहिश, फिर रियाकारी, दूसरों पर रोब झाड़ने की बात, शोहरत की ख्वाहिश रखना, राइट, और इस चीज के लिए कि कोई दूसरा हमारी खिदमत करेगा, नो वे। ये सारी चीजें तो बिल्कुल ही हमने अपने अंदर से निकाल देनी है कि हम जिस जगह पे अब आ गए हैं, जो चीज हम हासिल कर रहे हैं, उसमें तो ये चीज बिल्कुल जीरो, निल, ठीक है। हमने इसमें से किसी भी चीज के लिए इस इल्म को हासिल नहीं करना, वर्ल्डली बेनिफिट बिकॉज अल्लाह की वर्ल्ड, यस, ठीक है, और ना ही अपने दोस्तों पर कोई बर्तरी जताना मकसद हो कि हमारे पास अब नॉलेज आ गया है। यू नो, कुरान पढ़ने लगते हैं ना तो हमारे जो दोस्त साथी होते हैं वो कहते हैं, ओ इस, ये अब कुरान पढ़ने लगी हैं तो इनको सब चीज की नॉलेज आ गई। नो 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 नो, कुरान पढ़ने का ये मतलब थोड़ी ना है कि सारी नॉलेज आपके पास आ गई है। इट्स अ वास्ट नॉलेज, राइट। बड़े बड़े उलमा और फुका मौजूद हैं, मुफ्ती मौजूद हैं, जिनसे आप फतवा ले सकते हैं। हम सिर्फ अपने रब के कलाम को सीखने बैठे हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे रब ने ये हमारी हिदायत के लिए किताब भेजी है, तो हम अपनी जिंदगियों को कैसे उसकी मर्जी के मुताबिक ढालें, ठीक है। और कभी भी इस चीज से कोई अपने अंदर वो मत फील करें कि हमें कोई चीज नहीं आती है। नहीं आती है, सो दैट्स ओके, वी कैन से नो, वी डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है, हमारे पास नॉलेज बहुत कम है। तो अगर हमने ये चीज अभी नहीं हासिल की है, सो वी कैन से इंशाल्लाह कि नहीं, अभी मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, ठीक है। कल हम देखेंगे आगे आगे कि इतने बड़े बड़े उलमा और उनको कोई चीज नहीं आती थी तो वो बहुत आराम से कह देते थे कि हमें नहीं पता, तुम उसके पास चले जाओ, उसके पास ज्यादा इल्म है, ठीक है। तो इस तरह अपने अंदर आजिजी लानी है, इल्म जितना ज्यादा आता जाए उतनी ज्यादा आजिजी। यू नो, जैसे कोई फलदार दरख्त होता है, राइट, तो उसकी शाखें क्या कहते हैं? जितना ज्यादा फल उस पे शाख पे आता है तो वो डाली झुकती है या ऊपर उठती है? झुकी होती है, राइट। सो जितना ज्यादा फल होगा उतनी ज्यादा झुकी होगी, ठीक है। तो इसी तरह इल्म वाले को भी आप देखेंगे कि उतना ही ज्यादा वो आजिज होगा, मुनकसर मिजाज होगा। जरूरी नहीं है कि गर्दन झुका के हर वक्त बेनियाज बने रहे, लेकिन आजिजी का मतलब ये होता है कि उसको किसी की परवाह नहीं होती, राइट। वो अपने रब को बड़ा समझता है, अपने आप को छोटा समझता है, ये होती है आजिजी, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज देखी कि तोहमत के मौके और हकीर पेशा इख्तियार करने से इज्तनाब करें, ठीक है। तोहमत के मौके क्या हो सकते हैं? व्हाट डज तोहमत मीन? जी, तोहमत का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? यस, इल्जाम, इल्जाम लगाना, राइट। बोहतान, कोई ऐसा काम ना हो, किसी उस साइट पे भी ना जाए कि किसी दूसरे को वो बोहतान लगाने का या तोहमत लगाने या इल्जाम लगाने का मौका मिले, ठीक है। जो इल्म वाले होते हैं वो अपने किरदार को इतना साफ रखते हैं कि किसी को उस तरफ उंगली उठाने का मौका ही ना दें, ठीक है। और आप अमल में से एक वाकया देखा, हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, हालांकि सहाबा किराम के दिलों में कोई चीज ऐसी नहीं तसल्लम के लिए कुछ सोचे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर इस तरह गर्दिश करता है जिस तरह खून इंसानी जिस्म में गर्दिश करता है। तो हर एक के दिल को साफ रखना है, किसी के जहन में भी ऐसा शुबा भी ना आए कि दूसरे की तरफ वो उंगली उठा सके। कहीं पे भी आपको लगे कि अपने तरफ से कोई सफाई पेश करनी है तो जरूर सफाई पेश कर दिया कीजिए कि हो सकता है दूसरे को नहीं पता कि आप इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हैं या किस से बात कर रहे हैं। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि एक दूसरे का रिश्ता क्या है जिससे वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह क्लियर होनी चाहिए हर चीज। ठीक है इंशाल्लाह, बाकी चीजें नेक्स्ट अपनी सिटिंग में करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नेक्स्ट सेशन की तरह। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि बिफोर वी मूव ऑन टू आवर ट्रांसलेशन सेशन अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, पिछले लेसन का क्या हाल है? रिवाइज किया था, पिछले लेसन को रिवाइज किया था? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। आई नंबर 8 से 20 तक हमने किया था। यस, माशाल्लाह, गुड। भी याद किए थे, कोई मुश्किल तो नहीं थी किसी जगह? अच्छा, जिन्होंने किए थे उनको कोई मुश्किल तो नहीं थी? जहां भी आप जाए ना, अपने ये जो जूस है इनको हाथ में पकड़ लिया करें, अपने बैग में रख लिया करें। ठीक है, जहां कहीं टाइम मिले फौरी उसको ओपन किया, उसको देख लिया। अच्छा ठीक है, अच्छा वीकेंड की वजह से ज्यादा टाइम मिला था तो नहीं कर सके। यू नो व्हाट, अगर हम डेली लेसन को रिवाइज नहीं करेंगे ना तो वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बंडल अप जमा हो जाएगा। नहीं जी, आई नो, मुझे पता चला था कि आप लोगों के पास इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी, सो माशाल्लाह आप लोग सब वहाँ बिजी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये समर समर की बात है, यहाँ पे भी सब यही इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं, लेकिन टाइम निकाल के नमाज के बाद थोड़ी देर बैठ के वहीं कर लिया कीजिए। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा कि फौरी फौरी अगर आप रिवाइज कर लेते हैं ना तो उसके बाद आप जब अपने टेस्ट के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें आपको ये होगा कि एक दफा आप देखेंगे और आपको एक नजर में सारा आपका एक दोहराई हो जाएगी। राइट, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जिस जिस जगह भी हैं आप अपनी उस नमाज के बाद फौरी फौरी रिवाइज कर लें उस सबक को, और एक दफा फजर के बाद, अपने अपने फजर के बाद जरूर उस लेसन को रिवाइज कर लें। तो आप देखेंगे कि दो दफा जब आप एक लेसन रिवाइज कर लेंगे तो उसमें आपको कितनी आसानी होगी, और वो वर्ड जब बार बार आएंगे तो आपको हर दफा उसको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है इंशाल्लाह, इज दैट अ गुड आइडिया? बिकॉज अगर आप थोड़ी थोड़ी आयात को भी दो दो दफा भी देख लेते हैं बजाय इसके कि आप सोचे कि नहीं मैं सुबह में बैठूंगी या रात में बैठूंगी या शाम में सब फारे हो जाएंगे फिर बैठेंगे, तो वो टाइम हमें कभी भी नहीं मिलता इस तरह। ठीक है, सो इंशाल्लाह इसको हम रोज का रोज अपना काम करेंगे और इसको बंडल अप नहीं होने देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सो अगर किसी को कोई मुश्किल था किसी भी वर्ड में तो इंशाल्लाह यू कैन आस्क, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ इंशाल्लाह। और इसी तरह हमारी जो ये आयात थी वो सबसे पहले हमने तीन किरदार देखे अब तक की आयात में, राइट, मोमिन की और काफिर की और फिर साथ ही मुनाफिक की। तो इस तरह हमें हमारे पास इसकी एक्टिविटी भी बना सकते हैं हम, और इंशाल्लाह आई सेंड यू अ लिंक, उसको आप देखिएगा कि स्टूडेंट्स ने कितनी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज बनाई हुई हैं, जो हमारे पिछले स्टूडेंट्स थे उन्होंने इन आयात पे अपने, यू नो एवरीवन हैज अ डिफरेंट टैलेंट, तो अपने टैलेंट से आप किस तरह फायदा उठा सकते हैं इस एक्टिविटीज को करने में। ठीक है, तो इन सबको हम देखेंगे और लेट्स सी कि हमारे पास माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे डिफरेंट प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं, तो वो अपनी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेसन हमारे पास है आया 21 से 29 सूरतुल बकरा। انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن اور ورڈ انالیسس کریں گے ان آیات کی، لیکن تفسیر ہم آج کمپلیٹ نہیں کریں گے. سو ہم نے اس تفسیر کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ون پارٹ انشاءاللہ ہم آج کریں گے اور باقی پارٹ ہم انشاءاللہ باذن اللہ کل بشرط زندگی کریں گے. ٹھیک ہے، سو لیٹس اسٹارٹ ود آور ٹرانسلیشن اینڈ ورڈ انالیسس. اپنے اپنے مصحف کو کھول لیجیے، بلکہ جو آپ کے ہیں ٹرانسلیشن والے ان کو اوپن کر لیجیے. سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 4، آیت نمبر 21 سے 29، سورۃ البقرہ. لیسن نمبر 4، آیت نمبر 21 to 29، سورۃ البقرہ. لفظ ترجمہ دہرائیں گے، آیت نمبر 21 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، بندگی کرو. ربکم، اپنے رب کی. اللہ جس نے، ان کو جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے. لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ جاؤ. الذی، جس نے، جعل، بنایا. لکم، تمہارے لیے. الارض، زمین کو. فراشن، بچھونا. والسماء، اور آسمان کو. بناءً، چھت. وانزل، اور اتارا. من السماء، آسمان سے. ماءً، پانی. فاپھر، اخرج، نکالے. بھی، اس سے. من الثمرات، کچھ پھل. رزقاً، روزی. لکم، تمہارے لیے. فاپس، لانا. تجعلو، ٹھہراؤ. للہ کی، اللہ کے لیے. اندادن، شریک. و اور، انتم، تم. تعلمون، تم جانتے ہو. و اور، ان اگر. کنتم، ہو تم. فی میں، ریبن، شک. مما، اس سے جو. نزلنا، اتارا ہم نے. علی عبدنا، اپنے بندے پر. فأتوا بھی، پس لے آؤ. سورت، کوئی سورت. من مثلہ، اس کی مانت. ودعو، اور بلا لو. شہداءکم، اپنے مددگاروں کو. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. ان اگر، کنتم، ہو تم. صادقین، سچے. فعین، پھر اگر. لمنا، تفعلوا، تم کر سکو. وہ اور، لن، ہرگز نہیں. تفعلوا، تم کر سکو گے. فتقوا النار، پس ڈرو آگ سے. اللتی، وہ کہ. وقودها الناس، ایندھن اس کا لوگ. والحجارة، اور پتھر ہیں. عبدت تیار رکھی ہوئی ہے للکافرین کافروں کے لیے و اور بشر خوشخبری دیجیے الذین آمنوا ان کو جنہوں نے مان لیا و اور عملوا عمل کیے الصالحات نیک انا یہ کہ لہم ان کے لیے جنات گھنے باغ ہیں تجری بہتی ہیں من تحتیہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں کلما جب کبھی رزقو ان کو ملے گا منہا اس سے من ثمرات کچھ پھل رزقن رزق کے طور کہیں گے حاذا یہ اللتی وہی ہے جو رزقنا ہم کو ملا تھا من قبل اس سے پہلے و اور اتو بھی انہیں دیا جائے گا ہی اس سے متشابہ ملتا جلتا و اور لہم ان کے لیے فیہا ان میں ازواج جوڑے ہوں گے متحرات پاکیزہ و اور ہم وہ فیہا خالدون ہمیشہ رہیں گے و اور ان میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحی نہیں شرماتا این یہ کہ یدریبا وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال ما باعودتن خواہ کسی مچھر کی ہو فما یا جو فوقہا اس سے بھی بڑھ کر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ بس وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُّ کہ وہ حق ہے مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ کہ جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ بس وہ کہتے ہیں مَاذَا کیا کچھ اَرَادَ اللَّهُ ارادہ کیا اللہ نے بِهَذَا ساتھ اس مثلا مثال کے یو دل بھی وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے کثیرن بہتوں کو و اور یہدی بھی وہ ہدایت دیتا ہے اس سے کثیرن بہت سوں کو وما یدل بھی اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے الا مگر الفاسقین بدکاروں کو الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعدی اس کے بعد اس کو پختہ کرنے کے بعد و اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ جس کا حکم دیا اللہ نے بھی ساتھ جس کے یہ کیسے جوڑا جائے وہ یفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہی الخاسرون نقصان اٹھانے والے کیف کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ سے یا اللہ کا و اور کنتم تھے تم امواتن مردہ فاحیاکم پس اس نے زندہ کیا تم کو ثم پھر یمیتکم وہ مارے گا تم کو ثم پھر یحییکم وہ زندگی عطا کرے گا تم کو ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے هو الذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو زمین میں ہے جمیعا سب کا سب ثم استوى متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف فسواہن پس ٹھیک کر دیا ان کو سب سماوات سات آسمانوں میں وہ اور ہوا وہ بکلی ساتھ ہر شیئن چیز کے علیم خوب جاننے والا ہے یا پھر اس کو پھر پڑھتے ہیں وہ اور ہوا وہ بکلی شیئن ہر چیز سے علیم خبردار ہے بس جی تھوڑا سا لمبا تھا آیتیں تو کم تھی لیکن آیتیں لمبی تھی اب اس میں سے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اردو والی پچھلا ترجمہ یاد ہو کتنوں کو جتنا حصہ ابھی تک پڑھا ہے آج کے سبق سے پہلے کا اس میں سے 10% یاد ہو گئے ماشاء اللہ 20% 30% 40 50 60 100% کس کو یاد ہو گیا چلے کوشش کرتے رہیں گے تو ہو جائے گا نا یاد اب آج کا ترجمہ آپ کو پہلے سے تھوڑا آسان لگا زیادہ لفظ آپ کو اردو کے نظر آنے شروع ہوئے ہلکا سا ایک دیکھتے ہیں ریکیپ سا آیت نمبر 21 کو دیکھتے ہیں اس میں کوئی نیا لفظ اگر دکھے جو لفظ پہلے ہو چکے ان کو ہم نہیں کریں گے صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ جیسے یہ لفظ الناس اب دیکھیں ابھی صرف 20 آیتیں گزری ہیں پیچھے لیکن وہاں کتنی دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ومن الناس ہاں تو الناس کا لفظ گزر گیا سو بدو کا لفظ کہیں پیچھے پڑا ایاک نعبدو نعبدو میں ہم نے پڑھا تھا نا لفظ عبادت تھا تو یہاں بھی لفظ عبادت آ گیا کیا روٹ ہوگا اس کا این با دال ہوگا ٹھیک ہے جی تب تک ان کا لفظ پیچھے کہیں گزرا تھوڑا سا ملتا ہوا جی للمتقین جب میں پیچھے متقین لفظ پڑھا تھا وہ بھی اسی صحیح ہے پھر آگے دیکھیں لفظ 22 جی فراشن کا لفظ کبھی اردو میں سنا فرش بالکل فرشی قالین اور فلان تو صاحب فراش ہو گئے بیمار کو کہتے ہیں نا یا آرام کرنے علاقے جی وہ تو بیٹھے ہوئے تو فرش کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں وسما کا لفظ بھی آتا ہے بنا کا لفظ کبھی اردو میں پڑھا بنا کس بنا پر یہ بات آپ کر رہے ہیں بنا بنیاد کو کہتے ہیں نا یعنی بنیاد کیا اس بات کی تو بنا بنیاد کا لفظ بھی اصل میں اسی سے ہے
پھر آپ آگے لفظ دیکھیے آخرت کا لفظ ملتا جلتا اس کو اردو میں ڈھونڈیے ذرا. جی خارج اور اخراج, خروج, مخرج, ہاں ایگزٹ کو کہتے ہیں نا وزیر خارجہ, ہاں تو یہ سب کچھ اردو میں بھی آتے ہیں. سمر آت کا لفظ اردو میں سنا کبھی آپ نے؟ کسی کا نام تو نہیں سمر. سمر کہتے ہیں کسی چیز کا پھل, محنت کا پھل جیسے ہوتا ہے نا. اولاد آپ کا سمر ہے. سمر سے مطلب فروٹ نہیں ہے, فروٹ بھی ہوتا ہے لیکن صرف فروٹ کے لیے جو لفظ عربی میں آتا ہے نا وہ فاکہ ہے, وہ پھل ہے جیسے مینگو, اورنج, ایپل. لیکن سمر کسی بھی چیز کا, صبر کا سمرا, محنت کا سمر, ٹھیک ہے. پھر اس کا لفظ بھی اردو میں آتا ہے. تجلو بھی گزر گیا. آگے دیکھتے اندادن, یہ تھوڑا سا نیا لفظ ہے آپ کے سبق کا. انداد کا لفظ نون دال دال سے, ندا. ندا کہتے ہیں اونٹ کا جدھر منہ آئے سر اٹھا کے چل پڑنا. شریک کو کہتے ہیں ند, انداد. کسی کو اللہ تعالیٰ کا جب شریک بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے لفظ رئی پیچھے گزرا, لا رئی بفی. ماشاء اللہ آپ کی تو ریپیٹیشن اب شروع ہو چکی ہے. سورت کے لفظ کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ یہ جب کہتے ہیں ایک سوری, یہ دو, اس کے دو روٹ ہوتے ہیں, سین وورا سور. سور عربی زبان میں دیوار کو کہتے ہیں, وال کو. سورت کیا ہے؟ سورت فاتحہ کہاں ختم ہوئی؟ مغضوب علیہم ولالضالین. ضالین کے بعد اگلا لفظ اگر دیکھا جائے تو بسم اللہ کے بعد الف لام میم تھا نا. ہمیں کس سے پتا چلا کہ سورت الفاتحہ ختم ہو کے سورت بقرہ شروع ہو گئی ہے؟ بالکل ذہن میں ایک باؤنڈری وال آتی ہے کہ آپ تلوار آ گئی, سورت کا ایک چیپٹر الگ ہو گیا, سورت فاتحہ یہاں ختم ہوئی, سورت بقرہ شروع ہوئی. تو سورت کا معنی باؤنڈری وال ہوتا ہے. جیسے گھر کی چار دیواری ہوتی ہے نا, ہم ساری چیزیں اپنی چار دیواری کے اندر ہی رکھتے ہیں. اس طرح ہر سورت کی جو آیتیں ہیں وہ اس کے اندر ہی ہوں گی, اس سے ہم ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اسی طرح سورت کا جو لفظ ہے نا بسورا, جیسے لفظ سرا کہتے ہیں نا, سرا آگے ہم پڑھیں گے, سری سورت اردو میں بولتے ہیں, وہ بھی یہ لفظ ہوتا ہے. تھوڑا سا اس سے فرق, اس میں تھوڑا سا روٹ کا فرق آئے گا. تو سورتوں کے ساتھ ساتھ ہم بلندیوں پہ چڑھتے ہیں, ہر سورت ہمارے درجے بلند ہوں گے. پھر اسی طرح اونٹنی کے بیٹھنے کو بھی سورا کہتے ہیں, تو لفظ سورت اسی سے ہے. پھر آگے دیکھیں ورد کا لفظ بولتے ہیں, ہم تو بہت ہی بولتے ہیں. آج آپ کی دعوت ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی آپ سے, لیکن آپ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں. جو چھٹی کرتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کل ہمارے گھر دعوت تھی, ٹھیک ہے. تو دعوی پکارنا, یہ جو اردو کا لفظ ہم بولتے ہیں آپ نے جی دعویٰ کیا, وہ بھی یہی ہوگا, سوچیے گا. ہاں شہدا کا لفظ اردو میں بولتے ہیں, شہید کی جمع, شہادت, ٹھیک ہے. پھر صادقین کا لفظ, کسی کا نام صادق ہے, صدیق, صادق, صدق, سچائی کے لیے. لم تفعلوا میں کیا چھپا ہوا ہے؟ فعل. فعل اردو میں بولتے ہیں کیا؟ بولیے کیسے بولتے ہیں فعل, فاعل, مفعول اور قول و فعل کا تضاد, تو وہی اردو والے لفظ چھپے ہوئے اس میں. پھر اس کے بعد دیکھیے فتق النار التی وقودھا الناس, وقود دوبارہ آ گئے نا, وہ قاف دال وقدا, کسی چیز کے جلنے والے حصے کو کہتے ہیں فیول کے معنوں میں, ایندھن جیسے اردو میں ہوتا ہے. ہجارہ کا لفظ آیا کبھی اردو میں پڑھا؟ جی حجر, حجر اسود, ہاں اور جی جی حجر, شجر و حجر. تو ہجارہ اور حجر, ہجر پتھر کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. عزت کا لفظ ہے نا, یہ بڑا دلچسپ ہے, اس کا روپ دیکھنے میں آپ کو تا لگ رہا ہے لیکن تا نہیں ہے. عین دال دال ادا, ویسے تا والا بھی لفظ آتا ہے, ایندا تال بھی ہے, لیکن عدد کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں گننا, تو گننے کے ساتھ تیاری کا لفظ آ رہا ہے. کیوں؟ کہ جب ہم کہیں کوئی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم گن گن کے رکھتے ہیں, دو جوڑے رکھ لیے, چھ جوتے ساتھ رکھ لیتی ہوں, تو سفر کے ساتھ گنتی بہت ہوتی ہے, کتنے دن رہنا ہے, کب کا ٹکٹ ہے, واپسی کب ہے, کتنے دن وہاں رہیں گے. تو سفر کے تیاری کے لفظ کے ساتھ گنتی ضرور آ جاتی ہے. کوئی بھی چیز آپ تیار کریں نا, فوراً گننے لگے کتنے مہمان آ رہے ہیں, آج بائی ٹیمپریچر کیا ہے. تو یہ دونوں کے اندر ایک مماثلت ہے, عدد اور عدت میں. یہ جو عورتوں کی عدت ہوتی ہے بیوگی کی یا طلاق کی, وہ بھی لفظ اسی سے, کیونکہ اس کو بھی گنا جاتا ہے, اتنے دن رہ گئے، اب اتنے رہ گئے، اتنے رہ گئے، ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیے بشیر کا لفظ اردو میں کبھی بولا؟ بشرا، بشیر کا لفظ جنت کیوں ہے؟ ہم دیکھیں گے جنت کو کہ جنت کیا ہوتی ہے. اس کا روح جین نون نون ہے، جنا جن لفظ ہے نا جو اردو کا، وہ بھی اسی سے ہے. چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جنت، کہتے ہیں وہ باغ جہاں اتنا سبزہ ہو کہ سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی، وہاں گرین، بہت زیادہ گرینری کے معنوں میں. یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جس کو فیٹس کہتے ہیں، اردو میں اس کو جنین کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جنت چھپی ہوئی چیز ہے، اور آج ہم سے تو ویسے چھپی ہوئی ہے. اللہ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، چھپائی گئی ان کی آنکھوں سے، خفیہ کر دی گئی. تجری کا لفظ کبھی اردو میں بولا؟ جین را یا اس کا روٹ ہے جی، بتائیے تو کمر جی. جاری، شاباش، پانی جاری ہے. جاریہ کشتی کو کہتے ہیں، چھوٹی لڑکی کو بھی عربی میں جاریہ کہتے ہیں. یہ جو لفظ من تحتی ہا، یہ لفظ کبھی اردو میں بولا؟ جی جی، تحت جی وہی ہے، ماں تحت، آپ کے ماں تحت لوگ کون ہیں، تو وہ لفظ آ گیا. اب آپ کو کھیلنا آ گیا نا. الانہار کا لفظ اردو میں کبھی ہم سنتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ نہریں، محکمہ انہار، نہر، نہریں، نہر کا پانی. چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں کوئی اور لفظ ہے. متشابہ ان کا لفظ کبھی بولا نجمہ آپ نے؟ کوئی اس سے ملتا ہوا لفظ متشابہ؟ اس کا روح شین با ہے، مشابہت ہے. آپ کی شباہت کس سے پڑتی ہے؟ شبی کس سے ہے؟ تو ملتی جلتی چیز کو کہتے ہیں. ازواج کا لفظ سنا ہے کبھی اردو میں؟ ازواج متحرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا لقب ہے. اور زوج شوہر کو کہتے ہیں، زواج شادی کے لیے بھی آتا ہے. متحرہ کا لفظ کبھی اردو میں بولا؟ طہر، طہارت، طاہرہ، ٹھیک ہے. تو وہ بالکل وہی الحمدللہ لفظ ہیں جو آپ کو مشکل نہیں لگ رہے. جی یہ لفظ دیکھیے، خالدون. آپ میں سے کسی کے ہسبینڈ یا بھائی یا شوہر کا نام خالد تو نہیں ہے؟ بھائی ہے نا، تو خالد سے خالدون. خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو، خال عام دال سے. پھر یس تنگ، یہ کا لفظ بہت دلچسپ ہے. کیا اللہ ترجمہ میں پڑھا؟ شرمانا. روٹ کیا ہوگا اس کا؟ ہا یا یا. ہا یا سے کیا بنتا ہے؟ الحی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے حیات. تو حیا اور حیات کا ایک ہی روٹ ہے. آپ کہہ سکتے کہ جتنی حیا ہوگی نا اتنی زندگی ہوگی انسان کی. شرم یعنی حیا میں انسان کو حیات ملتی ہے. یدریجو کا لفظ دربا، اردو میں کبھی بولا؟ جی ضرب المثل. اور جی شاہبر، اس نے ضرب ماری، ضرب کلیم، علامہ اقبال کی بڑی معروف کتاب ہے. تو یہ تین لفظوں میں آتا ہے، آگے جا کے بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ کہیں. تو ضرب، دوروبا، مارنا. ماں بہودا، بہودا کا لفظ اب ہمیں مشکل لگ رہا ہے، حالانکہ اس کا روپ دیکھیں گے نا تو با عین دعات. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ باز، باز کام. تو باز کہتے ہیں چھوٹے سے، بہودا چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں. مچھر وہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، کاٹ جائے تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ یہ لفظ ہے. پھر اس کے بعد آگے ایک اور دیکھیے، اس میں اراد اللہ کا لفظ اردو میں بولا؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ را و دال اس کا روٹ ہوتا ہے، رود سے. کیونکہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں نا تو پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں، آتے ہیں، پلٹ کے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کروں کہ نہ کروں، جو ایک ڈبل مائنڈیڈ کے. پھر فاسقین کا لفظ فاسین قاف. فس کہتے ہیں حدوں سے نکلنے کو، کسی چیز کا اپنے حد سے نکلنا. پھل جب پک جاتا ہے نا تو اپنے چھلکے میں سے باہر آتا ہے نا، تو اس کو بھی فس کہتے ہیں، شگوفوں میں سے پٹنا. یم کو دون کا لفظ تھوڑا سا آپ کے لیے نیا ہے، نون کاف دوات. اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا اپنے، نقد عہد، عہد شکنی کرنا. جیسے رسی ہے نا، اس کو ان ٹائی کرنے کو نقد کہتے ہیں، یعنی رسی توڑنے یا کھولنے کے معنوں میں. مراد یہ کہ عہد جو کرتے ہیں ان کو توڑو نہیں. میثاق کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں وسوق کے لفظوں میں. میں یہ بات بڑے وسوق سے آپ کو کہہ رہی ہوں، وہی لفظ ہے یہ بھی. بہت سا کاف اس کا روٹ ہے. یکتا ہوں تو بہت ہی بولتے ہیں نا، قطع کلامی، قطع تعلقی، قاطع. یوسلا کا لفظ اردو میں بولتے ہیں؟ وا سوات لام. وصل کس کو کہتے ہیں؟ وصل کہتے ہیں ملنے کو. وصل اور فصل کا لفظ اپوزٹ آتا ہے نا، تو یہ وہی لفظ ہے. آگے مجھے تو کوئی مشکل نہیں لگتا، آپ کو لگتا تو پوچھ لیں. ترجان کا لفظ دیکھیے، راج جی مائن اردو میں کوئی لفظ ہے اسے ملتا ہوا؟ رجوع کرنا بالکل مراجعہ اور رجعت پسندی کہتے ہیں جو بندہ بہت اپنی بیسکس پہ رہے اولڈ مائنڈیڈ جس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس طبع کا لفظ ہے نا سیم واؤ یا یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے بھی ہم نے بولا جی جی خط استوا کا نام سنا ہوگا. پوری دنیا کو اگر ہم ایک بیچ میں لائن کھینچے دو کوارٹرز بن جائیں پورے گلوب کے تو اس خط کو خط استوا کہتے ہیں سیدھا کرنا. اس کے بعد اگلا لفظ اگر الہ آ جائے نا جیسے یہاں آ رہا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا. کسی کی طرف آپ بہت توجہ کے ساتھ متوجہ ہو گئے. سبا کا لفظ سات کے لیے آتا ہے سیون. سماوات سما کی جمع اور وہو بکل شئین علیم. اب اس کو ہم پڑھ لیں وہو بکل شئین علیم تو کیا بنا علیم پیچھے پڑھا ہم نے کچھ کیا دردناک. دیکھیے کتنا فرق ہو جاتا ہے نا صرف عین اور الف کے فرق سے. علیم علم والا ہے اور وہاں علم علم سے تھا. تو بہرحال یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید مدد دیں گی یہ سیکھنے میں. تو چلیں یہاں تک یہ ہوا اب تلاوت سنیں گے.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله يتعمل lesson key translation or word analysis الحمد لله جب ہم اس طرح word analysis کرتے ہیں ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھتے ہیں اسے آپ کو فائدہ ہوتا ہے یس الحمد للہ یس ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھا کیجئے کہ استاذہ کس لفظ کو پوچھ رہی ہیں اس کے ڈفرینٹ کس طرح اردو میں معنی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں اس لفظ سے ملتے جلتے تو اس طرح جب ہم خود بھی کھیلیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی آگے ہمیں اس طرح خود سے روٹ نکالنا آ جائے گا ٹھیک ہے یس الحمد للہ ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ اسی لیسن کی ہم تفسیر اسٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سی ایک پارٹ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تفسیر کا اینڈ دین ویل ٹیک بریک اینڈ دین ویل کنٹینیو دا ریسٹ آف دا تفسیر آفٹر دا بریک ٹھیک ہے ان شاء اللہ چلیے بسم اللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ
شیطان الرجیم تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 سے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے کیوں کرو عبادت اس لیے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ کون ہوتا رب اس سے یہ تو پتہ ہی نہیں چلا اس کے دلائل پھر اگلی آیت میں دیے گئے الذی جعل لکم الارض فراشا وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور والسماء بناءً اور آسمان کو چھت بنایا بس اتنا ہی نہیں وانزل من السماء ماءً پھر اس نے آسمان سے بارش یعنی پانی اتارا پھر کیا ہوا پس اس نے نکالا اس کے ذریعے من الثمرات رزقا پس پھر اس نے اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے رزق نکالا کس کے لیے لکم تمہارے لیے اتنی نعمتوں کو پانے کے بعد اب تمہارا کیا فرض بنتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون پس تم ایک نہ ٹھہراؤ کسی اور کو اور تم جانتے ہو یہاں تک اس رکوع کا پہلا حصہ ہے اس پورے رکوع کے تین حصے ہیں انشاءاللہ تعالی جہاں تک ایک حصہ ہوگا وہاں تک ہم بات اکٹھے کریں گے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے پہلی دفعہ انسانیت کو پکارا اس سے پہلے سورت بقرہ میں مانگی ہوئی دعا اس دن الصراط المستقیم کے نتیجے میں سورت بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کے اعتبار سے تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہوا پہلی 5 آیتوں میں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا پھر 2 آیتوں میں وہ لوگ جنہوں نے بالکل انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد 13 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کہ جن کے کبھی دل نے نہ مانا کبھی زبان نے نہ مانا اور وہ منافق تھے اب یہاں پہلی بار انسانیت کو پکارا جا رہا ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ نے ساری عصبیتوں کی جڑ کاٹ دی اور بتا دیا کہ انسانوں کی کوئی تقسیم اس تقسیم کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی نہ اسلام لوگوں کو رنگ کی بنیاد پہ پکارتا ہے کہ او یہودیوں او عربوں او اجمیوں پاکستانیوں, او پاکستانیوں, او فلان نہیں. تی کو رنگ سے پکارتا ہے کہ او گورو, او کالو, او فلان. نہ اللہ تعالیٰ کسی کے وطن پہ نہ کسی کے گروہ پہ پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکارتا ہے. یوحناس, دعا کریں کہ آج ہم قرآن پاک کا پہلا یا یوحناس پڑھ رہے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ وقت ضرور آئے کہ جب ہم یا یوحناس جب آخری دفعہ آئے گا قرآن پاک میں تو اس کو بھی پڑھ رہے ہوں اور اس پہ عمل کرنے والے بنے. انسانیت کے لیے یہ دعوت ہے. سب سے پہلی چیز تو اس میں سے جو عمل کی ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے, یہ صرف مسلمانوں کی چیز نہیں. اور یہی تھی وہ آیات جس نے یوسف اسلام کے دل کے تالے کھول دیے. پہلے کیٹ سٹیون کے نام پہ ایک فیمس سنگر تھا. کسی موقع پہ اس نے جب یا یوحنا سے شروع ہونے والی کوئی آیت سنی تو گھبرا گیا. او مین کائنڈ, کہنے لگا کہ یہ کتاب تو مجھے پکار رہی ہے. اس کے بعد بس اللہ نے اس کے دل کو کھولا. بات تو پھر یہ ہے کہ اس وقت تو سارے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے سن رہے ہیں. آج تو قرآن وہی پڑھے گا جو قرآن کو مانے گا ایمان کے ساتھ. وہ بھی پڑھ لیں تو اللہ کی رحمت ہے, لیکن انسانیت تک کون پہنچائے گا؟ ہم پہنچائیں گے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. پیغام تو پہنچانا ہے. ہمیں مسلمان ہونے کی بنیاد پہ ہماری الہامی کتاب کی صورت میں یہ کتاب مل گئی, لیکن وہ لوگ جو ابھی اس قرآن اور اسلام سے دور ہیں پھر ان تک کون پہنچائے گا؟ ہم مسلمان پہنچائیں گے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کے کندھوں پہ پیش کی گئی. الناس کا لفظ کامن ہے, عام طور پہ استعمال ہوتا ہے انسان کے معنوں میں. اس میں پچھلے تینوں گروہ آگے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المتقین, یا ایھا الکافرون, یا ایھا المنافقون, یہ نہیں کہا. بس یا ایھا الناس کہا تو اس میں وہ تینوں گروہ آگے. گویا کہ اب سب توجہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کو پکارا ہے, کیونکہ جب نام لے کے پکارا جاتا ہے تو پھر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پوری دنیا پر حجت قائم ہو گئی. عورتیں, مرد, بچے, گورے, کالے, سب کو پکارا. کیا کہا؟ عبادت کرو. عبادت کے معنی کیا ہیں؟ غور کیجئے گا, یہاں وہ بنیادی پیغام دیا جا رہا ہے جو پورے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ ہے. اور وہ کیا؟ کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے, بندگی کے رنگ میں آ جائے, عبادت میں ڈوب جائے. تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی دعوت رہی تھی. سورۃ اعراف اور سورۃ ہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کر ان کی دعوت جو بیان کی گئی وہ کیا تھی؟ کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو, تمہارا کوئی اور الہ اس کے سوا نہیں. اسی طرح سورۃ شورا میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں کہا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو, میری اطاعت کرو. سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بیان کی گئی کہ اَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ, آیت نمبر 3 ہے. اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری بات. پہلی بات اس بات کو سننے کے بعد جو معلوم ہوئی کہ دنیا میں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا, کہ بندہ رب کی عبادت کرے. سورۃ زاریات آیت 56 میں بھی آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور میں دی فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے انبیاء کرام آئے تو یا قومی کہتے رہے, لیکن جب محمد رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا تو انہوں نے یا قومی کا دعویٰ کبھی نہیں کیا بلکہ یا ایھا الناس. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام خاص طور پہ ایک وقت اور ایک زمانے کے لوگوں کے لیے آئے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری اور کامل رسول ہیں، ان کی دعوت قیامت تک کی دعوت ہے، لہذا سب لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ ہمارے رسول، کبھی بھی آپ کسی نان مسلم سے یا غیر مسلم سے بات کریں تو بات میں یہ کہیں ہمارے رسول نے یہ کہا، نہیں، آپ انہیں کہا کریں، یعنی اپنے کی بجائے ان کو بھی ساتھ شامل کریں کہ ہم سب کے رسول نے یہ کہا، اس لیے کہ رسول وہ سب کے ہیں۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت ہوتی کیا۔ کچھ بات تو ہم سورت فاتحہ میں کر چکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ عبادت اتنا بڑا اور اہم لفظ ہے کہ اس کا ایک لفظ میں مطلب پورا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے مفسرین نے اس عبدو کے کتنے ہی معنی کیے، کسی نے کہا اطیعو، عبادت کرنے کا حکم دے کے کیا یہ کہا کہ بس سارا دن نماز پڑھتے رہو؟ آج ایک محدود سا تصور جو عبادت کے نام پہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح لے لو، دانے گھماتے جاؤ، چاہے ساتھ باتیں کرتے جاؤ، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت میں اطاعت، بندگی اور غلامی، محبت اللہ سے، ڈر اللہ کا، توکل اس کا، خوف اس کا، امید اس کی، شکر اس کا، اس کی دی ہوئی تقدیر پہ راضی ہونا، یہ سارے لفظ عبادت میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بندگی کا سبق دیا کہ دیکھو تم دنیا میں آئے ہو تو اب رب کو ماننا پڑے گا، رب کی طرف چلنا پڑے گا، لہذا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اگلی بات، عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی بندگی میں آ جاؤ، غلامی میں آ کے تو دیکھو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ایک رب کے بندے میں لذت کتنی ملتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آج تک بندگی کا اور غلامی کا مزہ نہیں چکھا، ہم نے نفس کی غلامی کی، ہم نے رسم و رواج کی غلامی کی، ہم نے سسرال والوں کی غلامیاں کی، ہم نے معاشرے کی غلامی کی، ہم نے بچوں کی غلامی کی، اور ان ساری غلامیوں نے ہمیں اس اصل غلامی سے دور کر دیا جو مطلوب تھی، اور وہ اللہ کی غلامی تھی۔ ان سب میں سے کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھنے سے اللہ منع نہیں کرتا، لیکن اپنے سمجھنے کے لیے ایک نقطہ رکھ لیجئے کہ جہاں مخلوق میں سے کسی کا کوئی تقاضا اللہ کے تقاضوں سے ٹکرانے لگے اور اللہ کی بات کو چھوڑ کر مخلوق کی مان لی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بندے بن گئے۔ بس اتنا سا فرق ہے، نہ بچوں سے پیار کرنے کو اللہ روکتا ہے، نہ خاندان سے، نہ معاشرے سے، لیکن ان کی غلط نہیں ماننی۔ لا تاعت لی مخلوق ان فی معصیت الخالق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا خلاصہ ہے کہ جس بات میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی نہیں ماننی۔ چھوٹا سا بس اصول رکھ لیں، آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ آ جائیں، یا آپ کا شدان آ جائے، شادی کا موقع آ جائے، موت کا موقع آ جائے، ایک اصول رکھ لیں، جو ماننے لگی ہوں کیا اس کو کرنے سے اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ آف کورس ماں باپ کی بات مانوں گی، ان کی خدمت کروں گی، اللہ خوش ہوگا، کر لیجئے۔ لیکن اگر وہی ماں باپ آپ کو شرک کا حکم دیں، فوراً وہی اصول لائیں، ان کی یہ بات مانوں گی تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ نہیں، وہ خوش نہیں ہوگا۔ اچھا بس پھر ان کی نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ تعلق نہیں بگاڑنا۔ تو لہذا اللہ تعالی نے ہمیں طریقہ بتا دیا بندگی کرنے کا، اور اس کا رنگ آئے کیسے؟ کیونکہ جب ہم سنتے ہیں نا کہ عبادت میں اتنا گہرا معنی ہے، اتنا کچھ ہے، تو کریں کیسے؟ دیکھیے، کسی کی بھی بندگی اس کو جانے بغیر نہیں ہوتی، جس کا روب ہمارے دل پہ تاری ہوتا ہے نا، اسی سے مروب ہوتا ہے، مروبیت کہہ لے آپ، امپریس ہونا۔ اللہ تعالی سے کیسے امپریس ہوں کہ اس کی عبادت کرنے کو دل چاہے؟ نماز بوجھ کی بجائے لذت لگے، تو اس کی پہلی چیز تو کیا ہے؟ معرفت، پہچانی اپنے رب کو۔ اور کسی کو پہچاننے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے نام، اس کی صفات کا پتہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کر کے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ پھر کائنات پہ تدبر کیجئے، سورج، چاند، ستاروں کو دیکھیے اور کہیے واہ، میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کا شاہکار ہے، آپ کا خود ہی دل چاہے گا بندگی کے لیے۔ پھر آپ اس وقت سجدہ نہ بھی کر سکے لیکن آپ کی عقل جھک چکی ہوگی اللہ تعالیٰ کے آگے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کر کے آپ اللہ کی بندگی کے اندر آتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ واقعی پھر وہی بات کہ چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا سب عبادت بن جائے گا۔ اب یہاں بات کر کے صرف یہ نہیں کہا کہ بس کرو بیٹھ، کوئی آرڈر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ کچھ بندے بڑے ریزننگ کرنے والے ہوتے ہیں، وجوہات پوچھتے ہیں بھی کیوں مانگے، یا یوں نہ سو بدو عبادت کرو، کہا کیوں، اس لیے کہ ربکم وہ تمہارا رب ہے۔ اسماء الحسنہ میں سے کوئی اور نام بھی ادھر آ سکتا تھا، اور بظاہر اللہ کا نام بھی آ سکتا تھا جو اصلی نام ہے، یہ آیت ایسے بھی تو ہو سکتی تھی نا، اے لوگو عبادت کر اپنے اللہ کی، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، آ سکتی تھی نا یہ بات، نہیں آئی۔ لفظ رب کی جگہ کتنے ہی لفظ آپ یہاں لا سکتے ہیں، پورے 99 نیم آ سکتے تھے، لیکن یہاں لفظ رب کو لانے کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اصل میں نا اس جملے میں دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیوں، اس لیے کہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو قطرے سے کمال تک پہنچانے والی ہو، جو پانی کے قطرے کو سنتے دیکھتے عقل سمجھ فہم رکھنے والے انسان میں بدل دے۔ لفظ رب نے ہمیں مجبور کر دیا اس بات پہ کہ دیکھو رب کی عبادت کرنا تمہاری مجبوری ہے، کیونکہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور اس نے تم کو پیدا کیا، کوئی اور ذات ہے جو ایسا کر سکے، اس لیے اس کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، تم اس کی تخلیق ہو، تم اس کا شاہکار ہو، اور دیکھا جائے تو انسان قدرت کا بہترین شاہکار ہے، اپنی بنائی ہوئی چیز سے بہت پیار ہوتا ہے۔ آپ 10 چیزیں بازار سے منگوا لیں مہمان کے لیے، لیکن آپ اس کو پیش کیا چیز کرتے ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوتی ہے، دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، یہ میں نے خود بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہتا ہے لوگوں میں نے تم کو پیدا کیا، سورہ انفطار میں بھی آتا ہے الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کی، کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہاری صورت بنائی، یہاں کہا کہ اٹھو میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تم کو بڑے پیار سے بنایا ہے، اس لیے تمہیں میری ہی طرف آنا ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے لیکن میں نے تم کو پیدا کیا۔ اچھا اور کس کو؟ والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی، یا تو انسان کو اپنی ذات سے پیار ہوتا ہے یا پھر اس کو اپنے ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، جب تک ابھی وہ خود ماں باپ کے درجے پہ نہیں فائز ہوا ہوتا، جب تک اپنے بچے نہیں ہوتے نا تو ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں، انسان ان سے جدائی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر آہستہ آہستہ جب اپنی اولاد ہوتی ہے، شوہر ہے، گھر ہے، تو پھر ماں باپ پیچھے پڑ جاتے ہیں، محبت نہیں کم ہوتی، پردہ آ جاتا ہے ایک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ماں باپ کی بات کیوں کی؟ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ پہلی بات، آف کورس انسان کو اپنے بعد اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چل گئی کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا اسی نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا تھا، اس لیے باپ دادا کی محبت کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے۔ دیکھیے یہاں توحید کی دعوت ہے ابھی، اللہ کو ایک ماننے کی، اور آپ اس پورے رکوع کے اینڈ پہ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ تین بنیادی باتوں کو سمجھ سکیں جو پورے دین کا خلاصہ ہے، جس میں پہلی چیز توحید ہے، پھر رسالت ہے، پھر قرآن کے ساتھ تعلق ہے، پھر آخرت کے ساتھ تعلق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر ماں باپ کا نام لے کر تم نے کوئی شرک کیا نا یا کوئی بدعت کی تو یہ یاد رکھنا کہ رب ان کا بھی وہی ہے۔ اسی طرح ایک اور نقطہ اس میں مفسرین نے بڑا پیارا اٹھایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہہ دیا کہ والذین من قبلکم، یہ نہیں کہا کہ والذین من بعدکم، بات واضح، جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا بعد والے کا تذکرہ کیوں نہیں کیا تاکہ اس سے امت محمدیہ کا آخری امت ہونا ثابت ہو جائے۔ اس لفظ سے یہ بات پھر ثابت ہو رہی ہے جو پیچھے بھی ہوئی تھی بما انزل من قبلک میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، لہذا جو بندہ بھی اللہ کی عبادت کرے گا اس کے پاس یہ دلائل موجود ہیں کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کے ماں باپ کو پیدا کیا، کرو کیوں، عبادت سے ملے گیا کیا؟ قال لکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، کس چیز سے بچ جاؤ؟ دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ، اسوا ہونے سے بچ جاؤ، تمہاری زندگی ڈپریشن کا شکار ہونے سے بچ جائے، اور تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے، اس کی ناراضگیوں سے بچ جاؤ، گمراہیوں سے بچ جاؤ. لہذا کیا بات پتہ چلی کہ اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے بچنے کی ایک بہت بڑی بنیادی چیز بتا دی، اور وہ کیا ہے کہ توحید کو اختیار کر لو اور شرک سے باز آ جاؤ. اب رب کہنے سے بات تو پوری ہو گئی تھی، لیکن کچھ باتیں آگے. یہاں تک دیکھیے آیت نمبر 21 میں انفرادی نعمتوں کا تذکرہ ہے، انسان کی تخلیق، اس کے ماں باپ کی تخلیق. اب اگلی آیت میں اللہ تعالی کائنات کے اندر جو پھیلی ہوئی چیزیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پہلی میں انسان کی ذات سے متعلق تھی، اب اس کے ارد گرد جو پھیلی ہوئی نشانی ہے ان کا تذکرہ ہے. کیا فرمایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے زمین کو فرش بنا دیا. کتنا پیارا بچھونا ہے جو اس نے تمہارے لیے بچھایا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ یہ زمین گول ہے، آج سائنس نے ثابت کر دیا. یہ بھی پتا ہے کہ اس زمین کے اندر آگ کے لاوے بھڑک رہے ہیں، لیکن ہم کتنے اطمینان سے اس پہ چلتے ہیں. کبھی پاؤں جلے، کبھی زمین پہ پھسلے، یہ اللہ کی ذات ہے نا. اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ عبادت کرنے کا حکم کیوں دیے، اس لیے کہ نعمتیں بہت دی. پھر اب دیکھیے زمین مسلسل حرکت میں، ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے ہم کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اندر لاوے ابل رہے ہیں، اس کے اندر ولکینوز ہیں، کیا کچھ ہیں، لیکن اس کی ظاہری سطح کو ہیٹ پروف بنا دیا. اللہ اکبر، کبھی غور کر کے ایک انسان دیکھے تو اس کا دل جھک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی پیاری چیز مجھے دی. ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، صرف ہمارے نیچے زمین اونچی نیچی ہوتی. آپ جس کارپیٹ پہ بیٹھی ہیں، اس کارپیٹ کے نیچے کوئی ڈھکن ہوتا اگر شیشی کا، آپ بے چین. اور آپ سوچیں کہ اگر ہم پاؤں زمین پہ رکھتے اور اس کے نیچے سے پتھر ہمیں چبھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی شان ہے نا. اور صرف زمین کی بات نہیں کی، کہا وسما بنان، آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنا دیا. چھت کے نیچے آتے انسان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین نہ تو اتنی نرم کر دی کہ نہ سکو، اور آسمان کو تمہارے اوپر کس طرح چھت بنا دیا کہ تم جدھر سے دیکھتے ہو تمہیں خوبصورت دکھتی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا بارش کی صورت میں. آج تو سائنس نے بارش کی بہت ساری وجوہات جان لی نا، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کمال ہے. کیسے پانی بنتا ہے، اور سردیوں میں وہی پانی برف بن کے آپ کے اوپر برستا ہے. بالٹیوں کی صورت میں ذرا پانی برستا تو سوچئے کیا ہوتا. اور یہ جو برف ایک بوند بوند کر کے گرتی ہے، اگر یہ دو دو چار چار کلو کے بڑے بڑے ڈھیلوں کی صورت میں ہم پہ برستی تو ہمارے تو سر پھٹ جاتے. کوئی اتنے سکون سے آسمان کے نیچے جا سکتا تھا؟ کبھی آپ بہت پرانی کسی بلڈنگ میں گئے ہوں ایسے دیکھنے کے لیے، خوف کیا آئے گا کہ یہ گر نہ جائے. ہماری چھتیں کتنی پرانی ہیں عموماً، بہت پرانی بھی کسی کی چھت ہوگی نا 100 سال 200 سال، پھر تو نیچے لکھ دیتے ہیں کہ اب اس کو گرا دو. آسمان کتنا پرانا ہے، کوئی گن سکتا؟ کبھی آپ کو زمین پہ کہیں چلتے ہوئے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہاں سے آسمان کریک ہو کے میرے اوپر نہ گر جائے؟ ہماری چھتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، آسمان میں کوئی دراڑ دکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، آسمانی رنگ ہے جو کچا رنگ ہوتا ہے. کبھی آسمان کا رنگ کہیں سے اڑا ہوا دکھا؟ کیوں نہیں غور کرتا انسان اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو؟ اور یہ جو بارش کا منظر ہے یہ تو انسان کی عقل کو خاموش کرنے والا منظر ہے. سورت واقعہ 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اسی طرح سورت نبا 14 میں آتا ہے وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا, ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلا. لہذا پہلی نعمت زمین فرش بنا, دوسری نعمت آسمان چھت بنی, تیسری نعمت آسمان سے بارش اتری مان کی صورت میں, اور چوتھی نعمت ہے فاخرج بھی من الثمرات رزقا لکم. بھی کی ضمیر مائن کی طرف ہے. پانی جاتا ہے زمین میں تو اس سے پھل پیدا ہوتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے, اس میں ایک بڑی لطیف سی بات ہے. دیکھیے کہ ابھی تک جتنی نعمتیں ہیں نا تذکرہ ہوا, اس میں انسان کی کوئی محنت نہیں ہے. نہ آسمان بنا ہم سے, نہ زمین بنی, نہ بارش ہماری کوشش ہوتی ہے. چوتھی پہ انسان شک کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فصلیں تو ہم اگاتے ہیں, پھلوں کے بیج تو ہم ڈالتے ہیں, کاشتکاری تو کسان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بھی کی ضمیر لگا کے بتا دیا کوئی کسان جتنی مرضی زمین کھود لے, وہ اس میں جتنا مرضی محنت کر لے, ہل ڈال لے, جب تک بارش کا پانی اس میں نہیں آتا فصل نہیں اگتی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کسان جو ہے وہ مدد تو کرتا ہے کائنات کا, اس کی حفاظت کرتا ہے, قوم پر نکلے گرمی سردی سے اس کو بچاتا ہے, لیکن جب تک پانی نہیں آتا تب تک بیج کھلتا نہیں ہے. تو لہٰذا کوئی اس فخر میں نہ رہے کہ یہ ہم کرتے ہیں, بلکہ یہ اللہ کی شان ہے. سورت واقعی کی آیت نمبر 63 اور 64 میں آتا ہے افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, بتلاؤ تو صحیح جو کچھ بیج تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ کسی کسان سے جا کے پوچھئے گا کتنے بیج ڈالتے ہیں اور اس میں سے کتنے نکلتے ہیں. یہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں. جو ذات اتنا کچھ کرے, چار صفات بتا دی, کہا اب ان تو کا تقاضا کیا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا, بس جب اس نے اس میں کسی کی مدد نہیں لی نا تو تم بھی اس کا کوئی شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون, اور تم تو جانتے ہو, تمہیں علم ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا اور ایک انسان کو اس دنیا میں پیش کر دیا. انداد کا لفظ ند کی جمع ہے, مد مقابل کے معنوں میں آتا ہے. کبھی آپ خطبہ جمعہ غور سے سنیں تو اکثر اینڈ پہ آتا ہے لا ضد لہو, ذات سے اگر پڑھیں, لیکن ذات سے پڑھیں تو لا ضد لہو ولا ند لہو, یعنی نہ تو اس کا کوئی مخالف ہے اور نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے. ایک موقع پہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, یہ کہ کوئی اس کا مد مقابل بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غیروں کی غلامی سے نکل کر میرے غلام بن جاؤ, مت ادھر ادھر بھٹکو, در در کے بھکاری مت بنو, صرف اللہ کی طرف آؤ. دیکھیے ند بہت اہم لفظ ہے. جس طرح کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, کوئی ولی, کوئی شخص کسی درجے پہ بھی پہنچ جائے, جب اس کو نہیں پکار سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکار سکتے. ایک موقع پہ ایک صحابی نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و ما شیتا, اللہ کے نبی وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے. ہمارے ہاں بھی ایسے کہتے ہیں بعض لوگ, کیا کہتے ہیں, جو اللہ اور اس کا رسول چاہے وہی ہوگا. کبھی بھی نہیں. اللہ کے نبی نے جو ہی ان کی بات سنی کہا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہے گا. تو عقائد کی اصلاح اس میں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ نبی کو بھی شریک نہ کرو. اللہ کا نام لکھتے ہو نا تو نبی کا نام نیچے لکھو, برابر بھی نہ لکھو. اگر ایک طرف تم خانہ کعبہ کی تصویر لگاتے ہو تو اس کے برابر مسجد نبوی کی بھی نہ لگاؤ, دونوں کے مقام اور مرتبے میں فرق ہے. یہ خفیہ راستے ہیں جہاں سے شرک آتا ہے اور چور دروازے ہیں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جو جائے نماز بھی چاہتے ہیں اس پہ مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا. شرک ہمیشہ محبت سے پھیلتا ہے. انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے, کسی کو پوجے. جب یہ جذبات اللہ سے نہیں پورے کیے جاتے نا تو پھر وہ دوسروں میں جانے لگتے ہیں. اسی لیے ایسی تمام چیزوں سے بہت کیئرفل رہنا چاہیے. انسان کی کمزوری ہے, جس چیز سے مروب ہوتا ہے امپریس ہوتا ہے اس کو پوچھنے لگ جاتا ہے. کوئی آگ سے امپریس ہوا تو آگ کو پوچھنے لگ گیا, کوئی پانی سے, کوئی بندر سے, کوئی کسی سے, کوئی کسی سے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب کو چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے دوسری طرف جانے والے کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آفیسر کی بات کو چھوڑ کر باہر بیٹھے ہوئے چپڑاسی کی بات ماننے لگ جائے. بادشاہ سے مانگنے کی بجائے اس کے باہر بیٹھے ہوئے منگتوں سے مانگنے لگ جائے. تو لہٰذا یہ شرک کا موضوع پورے قرآن پاک میں آتا ہی رہے گا. اور یہ تھی وہ دعوت جس نے ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا دنیا میں. اور یہی دعوت مکہ والوں کو بڑی بری لگتی تھی. انہوں نے 313 بت بنا لیے ہوئے تھے, لات منات عزا. آگے جا کے ہم پڑھیں گے ان کی ہسٹری. جو بزرگ فوت ہوتا اس کے نام کا بت بنا کے اس کا سٹیچو رکھ لیتے. شروع میں شبیہیں تھی, آہستہ آہستہ وہ آئیڈلز کی صورت ہوئی, صورت میں بدلا, اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے بعد اس کو انہوں نے اپنی عبادت میں شامل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت کرو شرک, اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے, اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ یہ درست نہیں, جو راستہ تم نے اختیار کیا وہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے, وہ دنیا کے کاموں میں کیسے شامل ہوں گے. سورۃ قصص آیت 56 میں آتا ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ. اے نبی, یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کیونکہ اگر ہدایت کا معاملہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہو جاتے. تو لہذا یہاں تک پہلی بات پوری ہوئی. یہ ہے توحید, دین اسلام کا بیسک رکن, فنڈامنٹل آف اسلام. کہ جب کبھی کسی کی کو دین کی دعوت دو نا تو بات توحید سے شروع کرو. نیل پالش لگانے سے بات نہ شروع کرو, یہ کھا سکتے ہو کہ وہ کھا سکتے ہو اس سے بات شروع نہ کرو. یہاں ترتیب دیکھیں, یا ایھا الناس, ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبلیغ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں. تو پہلا پیغام توحید کا پیغام ہے, اور آج لوگ اسی میں بڑے ڈھیلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑے بڑے عمل کرو, زیادہ زیادہ کرو, عقیدے کی بات نہ کرو. اب یہاں سے آگے آیت نمبر 23 سے دوسرا ٹاپک شروع ہوگا, میں آپ کے سامنے رکھوں گی, پھر انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے. فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر تم شک میں ہو, کس چیز سے؟ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. یہاں بندہ کون ہے کوئی بتائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہلی بات تو یہی نوٹ کر لیجئے کہ نبی کی بشریت کو ثابت کر دیا. اللہ کے نبی کو بندہ مانو, یا محمد بھی نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم, عبد کہا, کیونکہ پیچھے بندگی کا تصور تھا, عبادت کا ذکر تھا. اللہ کے نبی بھی اللہ کے بندے ہی تھے. آگے ہم پڑھیں گے حضرت عیسیٰ کو بھی اس میں کوئی انکار نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہوتے, اور نبی بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اگر تمہیں شک کے اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا, تو فاتو بصورت من مثلہ, تو پس لے آؤ ایک صورت اسی کے برابر. کس کے برابر؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت, صورت اثر کے برابر, صورت کوثر کے برابر, چھوٹی سے چھوٹی صورت کے برابر کوئی ایک صورت لے آؤ. اکیلے نہیں کر سکتے تو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ, بلا لو اپنے گواہوں کو, اپنے ہیلپرز کو, بس اللہ کے سوا ہر ایک کو بلا لو. اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی مدد سے اس قرآن پاک جیسی ایک کتاب پیش کی جا سکتی ہے تو جو کر لو. اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم اس قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ چیلنج ہے, لیکن پھر ساتھ ہی کہہ دیا وہ بات جو ہونی تھی, کیا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا, دیکھو اگر تم نہ کر سکو, کیا اس قرآن کے تقابل میں کوئی اور کتاب پیش کر سکو, وَلَنْ تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. تو پھر یاد رکھو کہ فَتَّقُوا النَّار, بچ جاؤ آگ سے, ڈر جاؤ اس آگ سے. کون سی آگ؟ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاس, وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے. اور وَالْحِجَارَةَ, اور پتھر, کون سے لوگ اور کون سے پتھر؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آگ میں ڈالے گا جنہوں نے غلط کام کیے, اور وہ پتھر کے بنے ہوئے بت بھی آگ میں ڈال دے گا جن کو لوگ دنیا میں پوچھتے تھے. کیوں؟ ان کو رسوا کرنے کے لیے, کہ جن کے سامنے سجدے دیتے تھے, جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے, آج تو وہ خود اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتے, تو ہمارا کیا یہ کر سکتے تھے؟ اور پتھروں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی نا, ان کو کیا؟ اصل میں ان کے عبادت کرنے والوں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پتھروں کے بتوں کو بھی آگ میں ڈال دے گا. کون سی آگ؟ اعدت للکافرین, جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. مسلمانوں کو تو شوق ہے بس اس میں جانے کا, اصل میں تو اللہ نے یہ کافروں کے لیے تیار کی تھی. دو باتیں پتہ چلتی ہیں اس سے, اعدت ماضی کا سیگا ہے, پاسٹ ٹینس ہے. پہلی بات تو پتا چلی کہ اس وقت بھی جہنم تیار ہو چکی ہے, موجود ہے اس وقت بھی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کو غیب کے پردے میں چھپایا ہوا ہے. اور دوسری بات پتا چلی کہ وہ کافروں کے لیے بنی تھی, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا سارے کفر کے اوپر جائیں گے, یا سارے لوگ جائیں وہ جہنم میں جائیں گے کہ نہیں؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور خوشخبری دے دے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کیا ہوگا؟ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ, جب کبھی وہ وہاں پھلوں میں سے رزق دیے جائیں گے. سوچیے ذرا, اپنے آپ کو وہاں محسوس کریں, آپ کو پھل دیے گئے, اب ہوگا کیا؟ قالو, وہ کہیں گے, کون جنتی, ہذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو وہی چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی. یعنی جنت کے جو پھل ہیں وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں ہی جیسے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ نئی چیز کو منہ میں نہیں ڈالتا. آپ جو پھل بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں نا, وہی کھائیں گے. ہر علاقے کے ایک مخصوص کچھ پھل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو اتنی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سوچیں کہ ہم نے یہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جنت میں ہی پہلے دیے ہوں گے تو اب دوبارہ دے رہے ہیں, دونوں ہی باتیں موجود ہیں. اب کیا ہوگا؟ ان پھلوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہ وہی ہیں جو ہم کو پہلے دیے گئے. وہ اتوب ہی متشابہ, اور پھل ملتے جلتے ہوں گے. کس سے ملتے جلتے ہوں گے؟ اس کی چار پانچ مختلف تفاسیر ہیں. پہلی بات ہے دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. پھر دوسری بات کہ جنت کے پھل آپس میں ہم شکل ہوں گے. تیسری چیز ہے ان کے عملوں سے متشابہ ہوں گے, یعنی جیسے عمل ویسے پھل. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو پھل ہیں ان کے رنگ آپس میں ملتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی کھاتے, وہ پورا وقت کھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہاں سے لی یہ پکائی, اچھا وہاں جانا وہاں سستا ملتا ہے. کھانے کی ٹیبل پہ عموماً کھانے کی باتیں ہیں, غلط بات ہے, ہماری اس ٹیبل کے بغیر بھی اسی کی زیادہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن ایسے لگتا ہے کہ جنتی کھانا کھاتے ہوئے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اچھا اچھا یہ پہلے بھی ملتے تھے, یہ وہ بھی تھے, یہ بھی تھے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے, بیویاں اور شوہر. ایسے لگتا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان سب چیزوں کا تذکرہ آ گیا جنت میں, کیونکہ کھانے کی چیز ہو لیکن ساتھ بیٹھ کے کھانے والا نہ ہو تو بھی مزہ نہیں آتا. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں, سنتے وقت اس وقت یہ سوچ کے سنیے کہ پتہ نہیں آگے کیا بات ہوگی. جو آیتیں ہو چکی ہیں اس کو تو سننے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اس کی روشنی میں سنیں گے, لیکن جو اگلی آیتیں اس تجسس کے تحت سنیے کہ پتہ نہیں اس میں آج کیا ہوگا. اور انشاءاللہ آپ کا یہ شوق رکھنا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ 20 منٹس کی بریک ہے آپ سب کے لیے. انہی آیات کو آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم نے ٹرانسلیشن کیا, ورڈ انالیسس کی, اس کے بعد ہم نے ایک ہلکی پھلکی اس کی تفسیر بھی کر لی, ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کہتے ہیں ہلکی پھلکی تفسیر. انشاءاللہ جب ہم بریک کے بعد آئیں گے واپس تو انہی آیات کو مور ان ڈیپتھ دیکھیں گے, ٹھیک ہے؟ اور جائزہ لیں گے اپنے آپ کا بھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا عمل کیا ہے ان آیات کے حوالے سے, ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ بریک فور 20 منٹس اینڈ دین ویل کم بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم والقادر القادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والمالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
میری مولا تیرا سانی میں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں میرے مولا سانی نہیں سارے زمانے میں نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے نہ تجھ کو پھر بھی مرض تیری ساری دنیا کو سنانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں سبھی سوتے تیری تصویر کرتے ہیں سبھی سوتے سے اٹھتے ہیں تیری تصویر کرتے ہیں ہے کیسی پراثر دعوت کے جگانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں تیری ہم دو سنا کرتے تیری
چہچہ ہانی میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں سلیمان کو سلیمان کو جہاں پر تو نباد شاہی ہے تو ہی تھا اس کی آنی تخت کو اوپر اڑانی میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں ہے کل تیرا دن تیری بغاوت تیرے بندے ہے کل تیرا بغاوت یہ تیرے بندے لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے خدایا معاف کر دے تو پہد کی بھی خطائیں سب خدایا معاف کر دے تو پہد کی بھی خطائیں سب کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے لک صدا اس کار خانے میں
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا ولك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله everyone got enough time إن شاء الله چھوٹا سا break but enough کہ تھوڑا سا چل پھر لیں right اور ان شاء اللہ جو ہمارے وہ ساتھی جن کے پاس اگر عصر صلاح کا ٹائم ہے تو ان شاء اللہ وہ اپنی نماز بھی نمازوں سے بھی فارغ ہو جائیں یس الحمد للہ الحمد للہ ٹھیک ہے چلیے ان شاء اللہ بیک ٹو تفسیر ٹھیک ہم نے آئے نمبر 21 سے اسٹارٹ کیا رائٹ چلیے انشاءاللہ اسی کی اپ ڈیٹیڈ تفسیر دیکھتے ہیں فرام آیہ 21 السلام علیکم ورحمۃ اللہ
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
ایک ہلکا سا خلاصہ کر کے پھر آگے چلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس رکوع کے آغاز میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات دیکھی. پہلے حکم دیا گیا کہ اس کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف حکم ہی دے دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وجوہات بتائیں, دلائل دیے گئے کہ کیوں اللہ کی عبادت کرو. کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا, وہ تمہارا رب ہے پہلی بات. پھر اس نے تم کو پیدا کیا تم سے پہلے, یعنی تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا. اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا, آسمان کو چھت بنا دیا, آسمان سے پانی نازل کیا, اس پانی کے ذریعے سے پھل رزق کے طور پر تمہارے سامنے پیش کیے. لہذا اتنا کچھ دینے والی ذات کا حق کیا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, کہ پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے. کوئی دیوی یا کوئی دیوتا, کوئی اوتار, کوئی اللہ کا پیارا ایسا نہیں ہے جو ان سارے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے. لہذا مان جاؤ کہ وہ رب ایک ہے, تم اس کا کوئی ند نہ بناؤ. انداد ہم نے دیکھا تھا ند کی جمع ہے, اور ند مد مقابل کو بھی کہتے ہیں کہ جو کسی کے برابری پہ آ جائے. اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا, کیا تو مجھے اللہ کے لیے شریک بناتا ہے؟ حالانکہ بل ما شاء اللہ وحدہ, ہوگا وہی جو ایک اللہ چاہے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان نہ سمجھی میں اور محبت میں یا تھوڑی سی ایگزیجریشن میں بھی کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو انسان کو شرک تک لے جاتی ہے. ہماری زبانوں میں بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا یا اللہ کا رسول چاہے گا, تو یہ جملہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے منہ سے میں نے ایک چیز سنی ہے, اور جب ان کو بہت شوق ہوتا ہے حج یا عمرے کے لیے جانے کا, تو کہتے ہیں دیکھتے ہیں کب اللہ اور اس کا رسول بلاتا ہے, تو رسول نہیں بلاتا. اسی طرح کچھ نعتوں کو اگر آپ غور سے سنیں تو اس میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ مدینے والے نے بلایا ہے اور میں آئی ہوں, اور کملی والے نے بلایا. خاص طور پہ نعتوں میں یہ شرک بہت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تصرف میں شرک ہو. شرک کی انشاءاللہ بہت ساری قسمیں ہم آگے ڈیٹیل سے بڑھتے جائیں گے, لیکن یہاں سمجھ لیجئے کہ کسی کو ایسے کام میں شامل کر لینا جو صرف اللہ کا کام ہے, تو یہ شرک فی التصرف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں پتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور نہیں ہے جو تمہارے ان کاموں کو کرے. کسی خود کر اللہ کے نبی تو وہ بھی نہیں کر سکے, اور نہیں کوئی کر سکتا, کیونکہ الحادی تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 23 سے رسالت اور قرآن پاک کی سچائی کی بات ہو رہی تھی, جہاں پہ ہم نے تھوڑا سا رک کے تلاوت سنی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کہ اگر تم شک میں ہو, کس بات سے؟ اس سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ, تو کیا کرو؟ پس لے آؤ ایک سورت اسی جیسی. اکیلے نہ کر سکو تو کیا کرو؟ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم, اپنے گواہوں کو بلا لو, اپنے حمایتیوں کو اور اپنے مددگاروں کو بلا لو. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. کس دعوے میں سچے ہو؟ کہ ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں. اور دوسرا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, اللہ کا نہیں ہے.
پھر ساتھ ہی نتیجہ بھی بتا دیا گیا کہ فَإِلَّمْ تَفَّلُوا، دیکھو سوچ لو کہ تم نہیں بتا سکو گے، وَلَنْ تَفَّلُوا، اور حقیقت میں تم نہیں بتا سکو گے، تو فَتَّقُ النَّار، بس بچ جاؤ اس آگ سے. کون سی آگ؟ اللتی وقودہ الناس، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اس ایک آیت میں بہت ساری باتیں ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. پہلی بات لفظ ریب پہ کریں گے. ریب شک ہے اس کا ترجمہ، لیکن ریب ایسے تردد اور وہم کو کہتے ہیں جس کی بنیاد کوئی نہ ہو اور تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے وہ دور بھی ہو جائے. قرآن پاک کھلا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا تھا. گویا کہ پتا کیا چلا کہ قرآن پاک پر جو بھی شک کرے گا بس وہ اس کا وہم ہے، یہ بے بنیاد شک ہے. یہ اپنے صرف دل کی بھڑاس کو نکالنے کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ سالڈ بیس پر کوئی شک کر سکے. ٹھیک ہے، پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے اس ایک لفظ رائب پہ غور کرنے سے، کہ تھوڑی سی کوشش کی جائے تو لوگوں کے دلوں سے قرآن پاک کے بارے میں شک نکل سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی اہل علم سے ریب کی نفی بھی کی ہے، یعنی علم والے لوگ جو ہیں وہ شک سے پاک ہوتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہیں شک میں آتے وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں اور ایمان والے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ علم کے ذریعے سے شک دور ہوتا ہے. کسی بھی کے بارے میں شک ہو تو جب آپ اس کو اس چیز کا سالڈ علم دے دیں گے، صحیح اس کے بارے میں خبر دے دیں گے، تو شک جو ہے وہ دور ہو جائے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں جو شک ہے، تم اس کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو کر لو. کیسے، کس چیز پر شک ہے؟ من منزل نالا عبدینا، اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی کو یہاں عبد کہا گیا اور قرآن پاک اللہ نے نازل کیا، اس دو باتوں کی خبر اس ایک جملے میں مل گئی. قرآن پاک میں یہ چیلنج پانچ مرتبہ ہے. ایک تو اسی جگہ پہ ہے، کیا کہ فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت لے آؤ، چلو چھوٹی سی لے آؤ. یہ چیلنج قرآن پاک میں موجود ہے. سورۃ طور کی آیت 30 اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 88 ہے، سورۃ ہود آیت 13 ہے اور یونس 38 ہے. آپ ان سب کے لیے تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ دیں. آپ کا کام کیا ہے کہ گھر جا کے ترجمہ علیہ قرآن سے ان آیتوں کا ترجمہ اپنے خود لکھنا ہے، کیونکہ میں بول بھی دوں گی تو آپ جلدی میں پورا نہیں لکھیں گے. کبھی بھی کوئی آیت کوٹ کرواؤں تو اس کا طریقہ نوٹ کر لیجئے کہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں سائیڈ پہ، جیسے آپ کو نوٹس لکھنے کے سٹائل میں بتایا گیا تھا، سائیڈ پہ سورت اور آیت کا نمبر لکھ دیں اور جگہ دو لائنوں کی چھوڑیں. بعد میں شام کو آپ جا کے گھر میں ہوم ورک کرتے ہوئے اس میں ان آیتوں کو نوٹ کریں. لیکن آپ کو ان چاروں آیتوں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کو 10 آیتوں کی بھی دعوت دی گئی، جن و انس مل کے اس قرآن جیسی آیت کوئی صورت نکال لیں. پھر کہیں کہا کہ چلو ایک ہی آیت لے آؤ، لیکن کسی جگہ بھی وہ کچھ نہ کر سکے. یعنی اللہ تعالی نے ایسی بات کہہ دی کہ جس کو قیامت تک کوئی بھی نہیں پورا کر سکا. کوئی تم سیمینار بلا لو، میٹنگز بلا لو، حق کو ہٹانے کے لیے جو کوشش کر سکو، اکیلے نہ کر سکو تو دوسروں کو بلا لو. لیکن آج ہی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ فَإِلَّمْ تَفَّلُوا وَلَنْ تَفَّلُوا، you will never do it، تم نہیں کر سکو گے. دیکھیے کہ اگر کوئی قرآن پاک جیسی کوئی کتاب بنا سکتا نا، اور یہ چینجیبل ہوتا، ایڈیٹیبل ہوتا، تو پھر ہر سال قرآن پاک کا نیا ورژن آتا اور ساتھ یہ حوالہ لکھا ہوتا کہ یہ اس سال کے ورژن میں. آپ میں سے کبھی کسی کو کوئی کوٹیشن تورات یا انجیل، یعنی جس کو آج کے دور میں بائبل کہتے ہیں، کسی بھی کتاب میں، کرسچینٹی ریلیجن کی آپ کوئی کتاب کھولیں، جب وہ اپنی کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں تو ساتھ اس کا ایئر بھی لکھتے ہیں، ورژن لکھتے ہیں کہ یہ اس سال کی بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے. کیونکہ
اس میں انسانوں نے اپنی مرضی سے چینجز کیں اور ہوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا حفاظت کا، تو لہٰذا یہاں قرآن پاک کے لیے وہ دعویٰ کر دیا گیا جو حقیقت میں ایک ایسی ذات کا دعویٰ ہو سکتا ہے جس کو اپنے کلام کے مکمل ہونے کا یقین ہو. اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں، کوئی کتاب آپ کھولیں تو اس میں شروع میں لکھا ہوتا ہے، کوئی غلطی دیکھیں تو ہمیں بتائیے گا. قرآن پاک جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا آج تک ویسا ہی ہے، ایک زبر کیا ایک زیر نہیں بدلی. اور اس پہ لوگوں نے حسد بھی کیا، کرسچنز کو اس چیز پہ حسد آیا تھا ایک موقع پہ، تاریخ میں ایسا وقت گزر چکا کہ انہوں نے یہ جب دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کتنی کنٹرڈکشن ہے، کتنی مختلف چیزیں ہیں، انہوں نے تو اپنی بائبل کو بھی جمع کیا اور 200,000 سے زائد کنٹرڈکٹری چیزیں جمع ہو گئیں. اور جب انہوں نے پوری دنیا کے قرآن پاک جمع کیے تو اس میں سے کتابت کی ایک دو غلطی کے سوا کوئی بھی چیز ان کو نہیں مل سکی. پورا ریکارڈ جمع کیا گیا تھا، پھر اس عمارت کو آگ لگ گئی، لیکن اس کے بعد جو فگرز تھوڑے بہت سامنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم قرآن پاک کے پوری دنیا سے حاصل کیے ہوئے نسخوں مختلف ادوار میں آج کے ماضی کے لکھے ہوئے، لیکن ہمیں کہیں بھی کوئی غلطی یا کوئی مختلف چیزیں نہیں دکھی. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبی ہے، انسان بات کر کے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی ایسا کام نہیں. دیکھیے ودعو شہداءکم، بلاؤ اپنے ساتھیوں کو، شہداء شاہد کی جمع، حاضر کے معنی میں بھی آتے ہیں، گواہ کے معنی میں بھی آتے ہیں. یہاں مراد ہیں دنیا میں سارے لوگ، کچھ کہتے ہیں اسے مراد ان کے بت ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے بارے میں گواہی دیں گے. اور عربوں کا ایک ان کی ایک عادت تھی، قریش کا خیال کیا تھا کہ شعرا کے پاس جنات ہوتے ہیں، شاعر جو بہت ہی میلوڈیس کلام پیش کرتے ہیں نا، ردھمک، بہت شاعری جس میں ایک حسن ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، ضرور کوئی شاعر ہوگا. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا کہ جاؤ پھر تم کسی جن کو بلا لو، انسان کو بلا لو، کسی کو بھی بلا لو اور قرآن پاک کی جیسی ایک آیت لے آؤ، لیکن تم ایسا نہیں لا سکو گے. اب یہاں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اتنا یقین ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ، تو آخر قرآن پاک میں کوئی ایسی خوبی تو ہوگی نا کہ جس کی بنیاد پہ کوئی انسان کوشش کے باوجود بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکا، تو وہ کیا ہے؟ ہم 10 پوائنٹس دیکھیں گے. صرف آپ پوائنٹس کے نمبر ہی لکھ لیں، یعنی مینس کی ہیڈنگز لکھیں گے، تو آپ ضرور اس چیز کا اقرار کریں گے کہ قرآن پاک جیسی کوئی چیز وہ کیوں نہ لا سکے. آخر کیا وجہ ہے؟ تو ایک کتاب ہی نا، ابھی تو آپ کا یہ سفر شروع ہوا ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جتنا قرآن پاک کے سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے، کئی موقع پہ آپ بے ساختہ کہہ چکیں گے کہ واقعی یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اور اس کا اظہار ان کے دور میں بھی ہوا تھا. ایک اس دور کا رواج کیا ہوتا تھا کہ پورے سال کے بعد ایک کمپٹیشن ہوتا تھا، پھر جس شاعر کا کلام بہت اچھا ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیتے تھے اور پورا سال وہ وہاں لٹکتا رہتا تھا، گویا کہ ایک جیسے ایوارڈ وننگ کیفیت ہوتی ہے، کوئی ان کو ایک خوبی اس کی ہوتی ہے، سب لوگ اس کو دیکھتے، جیسے کوئی بھی ایک سال کے لیے نامنیٹ ہو جاتا ہے، چنا جاتا ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ لکھا تھا، اور جب سورت کوثر نازل ہوئی تھی کہ ان آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر، اس کلام کے حسن سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ جب اس کو وہاں لکھ کے لگایا گیا تو ایک شاعر تھا ان کا، اس نے آ کے اس کے آگے ایک جملہ بڑھا دیا تھا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ اللہ کی قسم کلام نہیں ہے اور حقیقت ہے. چند دن پہلے بھی کسی نے مجھے ایک ای میل بھیجی اور گاڑی تھی تو اس میں آگ لگ گئی، بہت یعنی گاڑی دکھائی ہوئی تھی بروکن کیفیت میں، اور لیکن اس کے اندر قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا تھا تو وہ بالکل ٹھیک رہا. پوری گاڑی انجر پنجر ہوئی تھی، اس کی بے شمار تصویریں انہوں نے بھیجی، لیکن باہر سے جلد تھوڑی سی اس کو دھواں سے جیسے لگا ہوتا ہے، لیکن اندر سے صفحے بالکل ٹھیک تھے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت اس نے کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ میں ایسے ایسے دور گزرے مسلمانوں پہ کہ لوگوں نے حسد کی وجہ سے قرآن پاک کے پورے نسخے جلا دیے، ایسے ظالم حکمران بھی دنیا میں گزر چکے. اس کے باوجود جب اس بادشاہ نے رات کو گزرتے وقت کہیں سے قرآن پاک کی آواز سنی تو اپنے کارندوں کو کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. مجھے تو تم نے کہا کہ میں نے سارے نسخے جلا دیے حالانکہ مجھے تو ابھی آواز آئی ہے پڑھنے کی. تو اس وقت اس کے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, ہم نے وہ نسخے تو جلا دیے جو کاغذوں میں لکھے ہوئے تھے, لیکن اس امت کے تو سینوں میں قرآن لکھا ہوا ہے, ان کو ہم کیسے مٹائیں؟ یہ وہ کلام ہے. آپ اس کی ایک ایک آیت جو روز یاد کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ اپنے سینے کو بڑھا رہے ہیں, آپ کی وسعت بڑھ جائے گی, آپ فیل کریں گے کہ آپ کی میموری شارپ ہو گئی, آپ کو اپنی میتھ, کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, وہ دوسری چیزیں اس سے زیادہ اچھی یاد ہونی شروع ہو جائیں گی. قرآن کا یہ امتیاز ہے جس میں کوئی دوسری چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. باقی انبیاء کرام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ وقتی طور پہ ہوتے تھے, بس نبی کے سامنے ہوا اور پھر ختم, نبی کے فوت ہوتے ہی وہ معجزہ ختم. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا آگے آپ پڑھیں گے, ید بیضا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات, آج ان کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ قیامت تک رہے گا. بلکہ ایک بڑی عجیب سی روایت ہے, علامہ جلال الدین سیوطی ہیں اور جلالین بہت معروف ان کی تفسیر عربی کی, ابھی اس کا اردو ترجمہ تو نہیں میں نے دیکھا. انہوں نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ہیں, ایک ہے کہ قرآن پاک قیامت تک باقی رہے گا, اور دوسرا معجزہ انہوں نے جو لکھا وہ کہتے ہیں کہ وہ سعید الخدری نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ہر سال حاجی جمرات میں آتے ہیں, یعنی حج کے دوران جمرات پر پتھر مارتے ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہوگا رمی جمار جس کو کہتے ہیں, کہ لاکھوں حاجی آتے ہیں اور تین روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے رہتے ہیں. وہ وہاں سے تو کنکریاں لے کے آتے ہیں مینا سے, لیکن کبھی کسی کو وہاں سے کنکریاں واپس لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آپ سوچیے نا, اگر آپ لوگ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, وہاں پورے پورے ڈھیر لگ چکے ہوتے ہیں. اب اللہ عالم سعودی حکومت کرتی ہوگی, دوسرے کرتی ہوں گے, لیکن تاریخ میں ایسا بھی دور گزرا تھا کہ کوئی اس کے نشان پاسبل ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ ساری کنکریاں جاتی کدھر ہے. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ یہ کنکریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ ایسی مخلوقات کے ذریعے سے واپس پھینکواتے ہیں. واللہ عالم کسی کی قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن قرآن پاک کا جو معجزہ ہے یہ حقیقت میں بہت بڑی چیز ہے. تو پہلی بات قرآن پاک کے معجزہ ہونے میں کیا ہے, اس ایک کتاب کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ سارے علوم موجود ہیں جو دنیا کی مختلف کتابوں میں آپ کو دکھتے ہیں. مثلا اگر آپ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں نا, تو آپ انشاءاللہ تعالی ہر اس علم کو تھوڑا تھوڑا چکھ لیتے ہیں جو دنیا میں موجود ہے. سائنس کی باتیں آپ کو اس میں ملیں گی, جیوگرافی کی باتیں, زمین کے گھٹنے بڑھنے کی باتیں آپ کو اس میں ملیں گی, دنیا کے اندر کیا کہاں ہو رہا ہے. اور آپ سوچیے ذرا, یہ کتاب نازل کہاں ہو رہی تھی؟ مکہ میں. بدو, اونٹ چرانے والے, بکریوں کو ہانکنے والے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں سے اتنا پیارا کلام پیش کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا, 7 سال کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماں بھی چلی گئی, پھر اس کے بعد اب پھر چچا. ایک بچہ جو اتنے مختلف حالات کا شکار ہو کہ نہ وہ سکول جا سکا, نہ کسی ادارے میں اس نے داخلہ لیا, لیکن ایک امی شخص کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کروا دیا, کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ آج ہم میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہوا کہے کہ میں قرآن نہیں پڑھی ہوئی, یا میں نے اردو نہیں پڑھی, یا میں کسی سکول نہیں گئی, اور ایک دم کل وہ اٹھیں اور وہ ایسی فر فر باتیں سنائیں قرآن کی, یا کوئی ایسا کلام ان کے پاس ہو, تو میرا خیال ہے کہ حیرت کی بات تو ہوگی نا. اللہ کے نبی کا امی ہونا اس قرآن پاک کی سچائی کی دلیل ہے. کیونکہ انسان کسی کو بھی کوئی اچھا کام کرتا دیکھتا ہے تو فوراً پوچھتا ہے اس کا استاد کون ہے, یہ کن کا بچہ ہے, اس کی ماں کون تھی. اللہ کے نبی کے بارے میں جب لوگ یہ سوال کرتے ہوں گے تو سب کا جواب نفی میں تھا, آپ کا کوئی استاد نہیں تھا. حتیٰ کہ جب غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی کی آیات آئی تو اللہ کے نبی نے جبرائیل کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھا. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی ان کے پیچھے پیچھے دہرا لیتے اقرا بسم ربک الذی خلق کو, تو جبرائیل آپ کے استاد ہو جاتے. اور استاد کی تعظیم کی وجہ سے پھر آپ کو جبرائیل کا اتنا ادب کرنا پڑتا کہ آپ کے نبوت کے کاموں میں خلل آتا. اس لیے جب انہوں نے کہا پڑھو تو اللہ کے نبی آگے سے کیا کہہ رہے تھے, ماں نبی قارئن, میں قاری نہیں ہوں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر جب انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا بھینجا تو آپ کے سینے کو اللہ نے کھول دیا. پھر اس کے بعد آپ کی زبان پہ یہ آیتیں ایسے نازل ہوئیں کہ جیسے آپ کو پہلے سے آتی تھی. اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا, کبھی اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کروایا آپ کو جبرائیل نے کہ پڑھیے یہ آیت اور میں پڑھتا ہوں, میرے پیچھے دہرائے, چلے اس کے مخارج میں آپ کو بتا دوں, اس کو کہاں کھینچنا, کچھ نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ, سورہ قیامت میں آتا ہے کہ ہمارے ذمے اس کا جمع کرنا اور اس کا آپ کی زبان پہ آنا اور اس کا پیش کرنا. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو کیا گیا. پھر دوسری وجہ اس کی کیا تھی, قرآن پاک کے اندر جو خوبی ہمیں نظر آتی ہے, اور وہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو مستقبل کی خبریں دیتی ہیں, قیامت کے آنے کی باتیں. پھر آپ دیکھیے کہ روم اور فارس کے مقابلے میں اہل فارس غالب آئیں گے, پھر رومی مغلوب ہو جائیں گے, سورہ روم کے اندر آتا ہے. تقریباً 9 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر جو تھی ان کو دے دی تھی. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ یہ باتیں کہاں سے آئیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں کئی ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جن کی خبر قرآن پاک میں موجود تھی, تو اس وجہ سے بھی لوگ اس بات کو مان سکتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ایک وجہ اور کیا ہے قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کی, کہ اس میں پچھلی امتوں اور قوموں کی کہانیاں موجود ہیں. مکہ والے بالکل نہیں جانتے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایون ان لوگوں کا دور نہیں پایا, لیکن قوم نوح سے لے کے پوری پچھلی قوموں کی کہانیاں قرآن پاک میں آتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا. پھر اس طرح ایک اور وجہ اس کی کیا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ جس سے لوگوں کے دل کی چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع مل گئی. لوگ کچھ سوچ رہے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی کی زبان پہ آیتیں آ جاتی تھیں. سورت آل عمران کی آیت 122 میں آتا ہے, اس ہمت طائفتانی منکم ان تفشلا, جو تمہاری دو جماعتوں نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. غزوہ احد کے موقع کی بات تھی. اب انہوں نے آ کے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا, بنو سلمہ اور ایک دوسرا قبیلہ تھا, کہ کیا ہم پیچھے ہو رہے ہیں یا ہمیں ڈر لگ رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی کو فوراً پتہ چل گیا. پھر اسی طرح مکہ والوں کی ایک بات کہ یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول, وہ لوگ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. اب یہ تو ان کے دل کی باتیں تھی, تو جب اللہ کے نبی کی زبان پہ آ جاتی تھی تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پھر اسی طرح ایک اور وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں کچھ لوگوں کو چیلنج کیا, لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے. مثلا یہود کے بارے میں پہلے ہی پارے کے آخر میں آئے گا کہ ان سے کہو کہ اگر تم واقعی ہی کہتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو تو چلو جاؤ موت کی تمنا کرو, جب تم کہتے ہو کہ مرتے ہی ہمارے لیے جنتیں تیار ہیں تو دنیا میں مغلوب کیوں ہو. اور ساتھ ہی کہا ولئن یتمنوہ ابدا, یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی. آیت نمبر 95 ہے سورہ بقرہ کی, کہ موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے اور واقعی انہوں نے نہیں کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور کیفیت جو قرآن پاک کو پڑھتے ہی محسوس ہوتی ہے, ہر بندے کے دل پہ اس کا ایک اثر آتا ہے, کوئی اس کو سنے کوئی نہ سنے. جبیر بن معتم ایک صحابی تھے, اسلام ابھی نہیں قبول کیا, ایک دفعہ اتفاق سے ایسی جگہ سے گزرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورت طور پڑھ رہے تھے, اور جب آپ آخری آیت پر پہنچے تو جبیر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میرا دل اڑنے لگا, اور یہ پہلا دن تھا کہ جب میرے دل میں اسلام گھر آیا. اور وہ آیتیں کیا تھی, ام خلق من غیر شیء ام هم خلقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم مستیترون, کیا وہ خود بن گئے ہیں آپ ہی آپ, یا وہی ہیں بنانے والے, یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین, کوئی نہیں پر یقین نہیں کرتے, کیا ان کے پاس خزانے تیرے رب کی رحمت کے ہیں یا وہی داروغہ ہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک کا ایک اور اعجاز کیا ہے کہ بار بار آپ اس کو پڑھیں تو نہ اکتاتا ہے نہ اس سے تھکتا ہے. دیکھیں آپ ذرا کوئی دور جاہلیت کا وقت یاد کیجئے, جب آپ کو کوئی گانا بڑا پسند تھا, आप अपना फेवरेट सॉन्ग कितनी दफा सुन सकते हैं? जब नई सीडी या कैसेट आती होगी तो उस वक्त आपका दिल चाहेगा कि इसको पूरा सुन के ही सोए। फिर एक दिन आप गाड़ी में सुन लेते हैं, फिर दूसरे दिन सुन लेते हैं, तीसरे दिन, क्या मुसलसल एक हफ्ते के बाद आप सुन सकते हैं? नहीं सुना जाता। आपको एक फिल्म बड़ी पसंद आए, आप एक दफा देखें, फिर दो दफा देखें, क्या बार बार देख सकते हैं? अब मैं ये नहीं कह रही कि आप देखें, मिसाल दे रही हूँ कि इस तरह से दिल भर जाता है ना। एक नॉवल आप एक दफा पढ़ लें, फिर दोबारा बोर हो रहे थे फिर उठा लिया, फिर कुछ नहीं मिला, तीसरी दफा आपका दिल ही नहीं चाहेगा पढ़ने को। लेकिन कुरान पाक में इतनी खूबी है कि जितना इसको पढ़ते जाएं इसका शौक बढ़ता जाता है और कभी नहीं कोकताता। कितनी दफा आपने तिलावत सुनी होगी, मुसलसल गाड़ियों में चलती रहती है, लेकिन इसका हुसन जो है वो कानों को अच्छा लगता है। फिर अगली वजह ये कि कुरान पाक की किसी आयत में कोई तब्दीली नहीं हुई आज तक। वही बात कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर से कमी बेशियों को बिल्कुल अलग कर दिया। ये कितनी बड़ी एक बात हो सकती है जिसपे गौर किया जाए। फिर इसी तरह एक और है कि कुरान पाक में इंसान के अंदर की बातें, यानी जो आप कह सकते हैं कि इंसान की असल हस्ती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको सिर्फ इंसान खुद ही जानता है। मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर ऐसा है, नुतफे से लेके इंसान के दुनिया में आने तक की मुख्तलिफ कैफियात ऐसी बयान कर दी गई कुरान पाक में कि जिसको पढ़ने और सुनने के बाद एक इंसान ये सोच ही नहीं सकता कि ये किसी इंसान का कलाम है। वो फौरन सोच लेता है कि ये अल्लाह का कलाम है जो उसने रखा था और इसी को रखा। तो बहरहाल इस तरह की और काफी चीजें जहन में आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है। यहाँ पे तिलावत सुनते हैं।
يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़ाइलम तफ़लु वलन तफ़लु फ़त्तकुन्नार, फिर आग से डर जाओ। बस डायरेक्ट डरा दिया, आग से डरो। जहन्नुम का लफ्ज़ नहीं बोला गया इधर, कब्र के अज़ाब की बात नहीं की गई, बल्कि आग के अज़ाब से बचने की बात की गई। क्यों? इसलिए कि ये चीज मुशाहदे में आ कि इंसान को सबसे ज्यादा डर आग से लगता है। कैसे? आपके तो मुझे नहीं पता कि क्या हालात हैं इधर, लेकिन यूएसए और कनाडा में भी कुछ हद तक मैंने देखा, सबसे ज्यादा जो लोग डरते हैं ना वो आग से डरते हैं। एक खास जगह है, मिसाल आपका ये हॉल है, तो इसकी एक कैपेसिटी होती है, लिख के लगाते हैं बिल्डिंग्स के अंदर कि इस रूम में इससे ज्यादा लोग ना आए, फिर एक से ज्यादा डोर होंगे, और एक अगर इधर है इसका डोर तो एक इधर है। भाई क्यों? इन केस ऑफ फायर, आग लगने की सूरत में। लिफ्ट्स होती हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है इन केस ऑफ फायर, आप लिफ्ट ना लें बल्कि सीढ़ियों पे से जाएं। फील किया गया ये बात कि इंसान को सबसे ज्यादा आग से डर लगता है। ठीक है सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, कुछ भी हो सकता है, खौफ तो हर एक चीज का होगा, लेकिन जितना डर आग से लगता है उतना किसी से नहीं लग सकता। आप सोचिए ना, एक बंदा बैठा हुआ है और एकदम उसको आग लग जाए, अल्लाह तआला कहते हैं फत्तकुन नार, सिर्फ इतने से लफ्ज को अपने नोट्स में अपने हाथों से लिखें और गौर करें इसके ऊपर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है, इस दुनिया की आग को 69 टाइम मोर बढ़ा दिया जाए इसके टेम्परेचर को तो फिर जहन्नम की आग बनती है। मैंने अमूमन ओवन्स के ऊपर टेम्परेचर देखे हैं, मैं खास तौर पर क्रिटिकली देखती हूँ, मोस्टली जो मैंने अभी तक देखा है वो शायद 300 तक होता है, 240, 270, 230। और अगर आप फुल टेम्परेचर पे एक चिकन को रखें आधे घंटे के लिए और भूल जाए आधा घंटा और, तो बिल्कुल जल के राख हो जाती है। लेकिन वो जहन्नुम जिसको अल्लाह तआला ने पैदा ही इसलिए किया है कि वो लोगों को जलाए, तो आप सोचिए कि उसका हाल क्या होगा। इसका खुलासा एक रिवायत से मिलता है कि एक मौके पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लम के पास आए तो उनके चेहरे पे बहुत ही गम के असरात थे, हालांकि हमेशा हंसते मुस्कुराते आते थे। अल्लाह के नबी सल्लम ने उनसे पूछा कि जिब्राइल क्या हुआ, आज आपके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने मुझे किसी काम पे भेजा था और वो काम करके आया और उसका असर मुझे दिख रहा है। कहा क्या किया था हमें भी बताइए। कहा कि अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई और मुझे कहा कि जाओ जिब्राइल जन्नत देख के आओ। मैं गया और मैंने जन्नत देखी, इंतहाई हसीन, हर वो चीज जिसको किसी का नफ्स जो है वो पसंद करे। अल्लाह ताला ने कहा कैसी है? मैंने कहा बड़ी प्यारी है। कहा कितने लोग इसमें आएंगे? कहा अल्लाह ताला जिसको पता चल गया वो हर बंदा उसमें आ जाएगा, कोई इससे बाहर नहीं रहेगा। कहा आप जरा इसके रास्ते देख के आइए। जब जन्नत का रास्ता देखा तो वो बड़ा मुश्किल था, मुश्किलात से भरा हुआ। ले रुकू में हम उसकी मजीद डिस्क्रिप्शन देखेंगे इंशाल्लाह ताला। कहा अल्लाह ताला बड़ा मुश्किल रास्ता है। कहा अब कितने आएंगे? कहा अब तो लगता है कोई भी नहीं आएगा, इतना मुश्किल रास्ता है, ख्वाहिशों पे पाबंदी का रास्ता है, नस पे बोझ डालने वाला रास्ता है, कई घंटे बैठने वाला रास्ता है। कहा आप जाइए जहन्नम देख के आइए। जब जिब्राइल जहन्नम देखकर आए तो उसके अंदर जो तकलीफ थे मनाजिर देखे, उन्होंने जिब्राइल को उदास कर दिया। कहा अल्लाह ताला बड़ी खराब जगह है, हर वो अजाब जिसको एक इंसान सोच सके वो उसके अंदर मौजूद है। देखिए ये सांप और बिच्छू और आग तो हम ये कहते हैं ना जो दुनिया में देखे हुए हैं, हालांकि जहन्नम के अंदर जो कुछ है उसका इस दुनिया में कोई भी तकाबुल नहीं है। जैसे कुरान पाक में जन्नत के लिए आता है ना कि फला तालमु नफ्सुम मा खुफिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों के लिए अल्लाह ताला ने तैयार क्या किया है। बिल्कुल इसी तरह से जहन्नम के अंदर क्या कुछ है उसको भी हम नहीं जानते, उसको भी अल्लाह ताला ही जानते हैं कि उसके अंदर क्या आने वाला है। तो लिहाजा जहन्नम कोई छोटी चीज नहीं है। हम तो खेल में उड़ा देते हैं ना, नहीं सोखे इस फाइन ये है वो है, हालांकि जहन्नम इससे बहुत दीद है। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जहन्नम की आग को जलाओ, वो जला के आए, 1000 साल तक आग जलती रही। वापस आए, कहा अल्लाह ताला आग बहुत जल गई। कहा उसकी हालत क्या है? कहा कि बिल्कुल सुर्ख हो चुकी है, जैसे शोलों की तरह आग भड़कती है। कहा इसको 1000 साल और जलाओ। फिर 1000 साल और जला के आए। कहा अल्लाह ताला अब बहुत ही गर्म हो गई है। कहा अब कैसी है? कहा कि इसमें धुआं भर गया, स्मोकी सफेद हो गई है। कहा अभी और जलाओ। अभी अल्लाह के गुस्से की आग नहीं ठंडी हुई। जब लोग दुनिया में अल्लाह ताला को नाराज करते हैं तो अल्लाह ने सब्र भी तो बहुत किया, और जलाओ। फिर 1000 साल के बाद फरिश्ते आए और कहा कि अल्लाह ताला अब तो वो इतनी गर्म हो गई कि जहन्नम की दीवारों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप चूल्हे पे बर्तन रखते हैं ना, तो उस बर्तन में कुछ डाल के पकाते हैं तो वो चीज पकती है, और अगर खाली बर्तन आग में रख दें तो बर्तन जलता है। और हदीसों में आता है कि जहन्नम रोज अपना खाना मांगती है कि अल्लाह डाल मेरे अंदर सरकशों को, तदु मन अदबारा व तवल्ला, वो रोज पुकारती है हर उसे को जो अदबारा, जिसने पुश्त फेरी, दुबर कहते हैं बैक को, कि जो कहते हैं हु केयर्स इज फाइन व तवल्ला, मुंह फेर के चला जाता है तकब्बुर के मारे। कि जहन्नम कहती आओ मेरे अंदर जल्दी से आओ, पुकारती है اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو ڈال کے پوچھے گا حل ان تلاتی، سورہ قاف کی آیت ہے، کیا تو بھر گئی، حل ان تلاتی، تو بھر گئی، تو وہ کیا کہے گی، حل من مزید، اللہ اور بھی ہیں تو شوق سے لا. اتنے لوگوں کو جہنم میں اللہ ڈالے گا، اس کے باوجود جہنم بھوکی ہوگی، کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پھر اس پہ اپنا پاؤں رکھے گا، پھر وہ کہے گی قطن قطن یا قطن قطن، اللہ بس 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 میں بھر گئی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب میدان محشر میں جہنم لائی جائے گی، قرآن میں اس کی دلائل موجود ہے، وہ برزت الجحیم، برزا کا لفظ ہے زبردستی لانا، تو اس کو لگامی ڈالی ہوں گی، ستر ستر ہزار لگامے ہوں گی جس کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور اس کی گردن ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح میدان محشر میں سے وہ سرکشوں اور اپنا فرمانوں کو چنیں گی جیسے مرغی دانہ چنتی ہے، اور اگر اس کو لگاموں کے بغیر لے آیا جائے تو وہ نیک اور بد سب کو کھا جائے. یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے. لوگوں نے تو جہنم کے ناموں پہ فلمیں بنا لی، انہوں نے ناول لکھ لیے، افسانے بنا دیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتک النار، ڈر جاؤ اس آگ سے، التی وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ سرکش لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو نہ مانا. اور اسی طرح اس سے مراد مشرک بھی ہیں، شرک کرنے والے. اور حجارہ سے مراد کون سے پتھر ہیں؟ اس میں روایات میں آتا ہے کہ وہ پتھر کی مورتیاں جن کے سامنے یہ سجدے کیا کرتے تھے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، لکڑی کو آگ میں ڈال دیں یا پانی میں بھگو دیں، لکڑی تو بے جان چیز ہے، لیکن ایسا کیا جائے گا ان کے عبادت گزاروں کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ دیکھو ساری زندگی جن کے سامنے ہم ماتھے ٹیکتے رہے، آج وہ تو آگ میں پڑے ہوئے، یا آج خود کو آگ سے نہیں بجا سکتے تو ہمیں کیسے بجائیں گے. یعنی وہ اسنام جن کی پوجا کی جاتی تھی. ابن عباس کہتے ہیں پتھر سے مراد گندھک کے پتھر ہیں. اب دیکھیے کہ انسانی جسم کے اندر کیا ہے. اگر آپ اس تھوڑی سی کمپوزیشن دیکھیں باڈی کی، تو گندھک ہے ہمارے جسم میں، سلفر ہے، کیلشیم. تو آپ کئی دفعہ کہتے ہیں بچے میں کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے، تو یہ دونوں دھاتیں جو ہیں یہ آگ کو لگانے کا کام کرتی ہیں. یعنی اس پہ پوری تفصیل ہے، ہم نے اپنی کلاس میں اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ جہنم کی آگ کیوں نہیں بجے گی، کیونکہ اس کو مسلسل فیول مل رہا ہے، مسلسل. یہ ہماری ہڈیوں میں کاربن ہوتا ہے، آج بھی جو لوگ ہڈیوں کو جلاتے ہیں اور اس کے اندر سے کاربن نکالتے ہیں اور نہ جانے اس سے کیا ڈائمنڈز بناتے ہیں، تو یہ مسلسل جب انسان اس میں ڈلتے جائیں گے تو اس کو نہ ختم ہونے والی انرجی مل جائے گی. آج کسی تنور کے اندر آگ لکڑی جھونکتے جائیں تو وہ آگ نہیں بجھتی، اس طرح جہنم کی آگ نہیں بجھے گی. اور اس کی دلیل بھی ہے کہ ان کے معبودوں کو ڈالا جائے گا. سورۃ انبیاء کی آیت 98 میں آتا ہے انکم تم وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو تم اللہ کے سوا حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے. دیکھیں یہاں ما تعبدون آیا ہے، بے جان. من جو ہوتے ہیں نا وہ جاندار ہوتا ہے، یعنی انسانوں کی پوجا، یعنی بے جان لکڑی کی اور پتھر کی مورتیاں، ان کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا اور وہ وہاں چلیں گے. ذرا سوچیے کیا کیفیت ہوگی، ساری زندگی جس بت کے سامنے بیٹھے رہے، اس کو اپنے سامنے جلتا ہوا دیکھ کر انسانوں کی حسرت کیا ہوگی. اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے، آج بھی موجود ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جو سردی کا موسم آتا ہے، تو یعنی ایک روایت، میں سارے آپ کو اس لیے صرف شروع کے دینا ہے نا، تو میں آپ کو بوجھل تفسیر نہیں دینا چاہتی کہ حدیث یہ ہے فلاں راوی ہے، لیکن یہ ساری باتیں صحیح روایتوں کی انشاءاللہ جہاں جہاں آگے آپ کا ذہن ذرا بڑا ہوتا جائے، یہی روایتیں مناسب موقع پہ پورے ریفرنس اور حوالے کے ساتھ آپ کو دوں گی، لیکن ابھی صرف آپ ابھی ابتدائی دور میں سیکھنے کے، پھر آپ بوجھل ہونے لگتے ہیں، آپ کو وہ بات کو سن کے مزہ ہی نہیں لے پاتے، اس کی روح میں نہیں جاتے اور حوالوں میں الجھے رہتے ہیں، لیکن یہ سب کے ریفرنسز موجود ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم جب اتنی گرم ہو گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے سانس لینے کی اجازت دے، کیونکہ جیسے گھٹن ہونے لگتی ہے نا، اسی کمرے میں آپ دیکھیں ہیٹ تیز ہو جائے تو گھٹن ہوگی نا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سانس لینے کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سال میں دو سانس لینے کی اجازت دی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب جہنم باہر سانس کھینچتی ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب جہنم اندر سانس کھینچتی ہے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، انہیل کرتے ہیں، پہلے ہم آکسیجن لیتے ہیں پھر کاربن چھوڑتے ہیں، اسی منظر کو ذرا سوچ لیں، ہے کیسے، کیا ہو رہا ہے، واللہ عالم، یہ غیب کے معاملے ہیں. اور یومنون بالغیب کی بات ہے، لیکن روایت میں اسی طرح ملتا ہے کہ جب وہ سانس باہر کھینچتی ہے تو گرمی آتی ہے اور جب اندر کھینچتی ہے تو سردی آتی ہے. اب کوئی کہ اچھا جی پھر دنیا میں کہیں گرمی ہوتی ہے کہیں گرمی ہوتی ہے, مت سوچئے, بس مان چاہیے. اس لیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, شک نہیں کرنا اور منو ان مان لینا. تو اس سے ہم نے دیکھا کہ جنت اور جہنم آج بھی موجود ہے اور جہنم اصل میں کافروں کے لیے تیار کی گئی تھی. اب جو لوگ خوشی سے جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ جائیں, ان کو کوئی روک نہیں سکتا, لیکن اللہ نے وہ آپ اور مسلمانوں کے لیے سائن, اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اب دیکھیں یہ ہم بڑے پیار سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہوئی, عدت للکافرین, شکر ہم کافر نہیں ہیں. چلیے فرسٹ تھنگ مان لیتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں, حالانکہ ہر بندے کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کیا کفر چھپا ہوا ہے, لیکن مان لیتے ہیں. لیکن ذرا سوچئے یہ کافرین کون ہے, انسان نہیں ہے؟ کبھی ہمارے دل میں تڑپ آئی نان مسلمز کو دیکھ کر کہ اللہ یہ آگ میں جائیں گے, یہ پیارے چہرے, یہ گورے گورے رنگ, یہ اتنے بے داغ قسم کے جو چہرے, یہ آگ میں جلیں گے؟ کسی کو پرسنلائز کر کے آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن عمومی طور پہ یہ قانون ہے کہ جو کفر پہ مرے گا اس کا ٹھکانہ آگ ہے. ہم نے کیا کوششیں کی ان پیارے چہروں کو آگ سے بچانے کی, ہم تو اپنے آپ میں جیتے ہیں, ہمیں تو اور کسی چیز کی فرصت نہیں. اس لیے کہ ہم بہت قرآن پڑھتے ہیں اور دس اینڈ دیٹ. کوشش کیجئے, دعا کریں اس وقت, اپنے پاس ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیں ان آیتوں کے نیچے کہ اللہ میری کوشش سے کسی ایک کافر کو آگ سے بچا لے. اللہ کے نبی کی سنت ہے, آپ تو بسترے مرد پہ بھی لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے اور ایک موقع پہ آپ کی کوشش سے ایک یہودی بچہ مسلمان ہو گیا, تو آپ خوشی سے وہاں سے نکلے اور آپ خوشی خوشی پکار رہے تھے کہ الحمدللہ الذی, تعریف اس ذات کی ہے جس نے اس بچے کو جہنم بننے سے. آپ تو اپنے چچا کے پاس ان کی بیماری کی حالت میں کہہ رہے تھے کہ چچا ایک بار کلمہ کہہ دو, میں اللہ سے آپ کے لیے سفارش کر لوں گا. ہمارے تو دل ایسے رکھتے بے حس ہو گئے, ہم تو خوش ہیں اس پہ کہ جو کوئی کر رہا ہے کرتے جاؤ, ہمارے تعلقات نہ بگڑے اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کے رکھے. پھر آگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو, کیا أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کیا ہوگا, کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا, جب کبھی وہ پھلوں میں سے رزق دیے جائیں گے. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, وہ کہیں گے یہی تھے وہ, یہی تھی وہ جو ہم کو اس سے پہلے رزق دیا گیا. واتوا به متشابها, اور وہ اس کے ساتھ ملتے جلتے دیے جائیں گے. ولهم فيها ازواج مطهرات, اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایک آیت ہے لیکن اس میں بہت ساری باتیں, پوائنٹس میں نوٹ کیجئے تو آسانی ہوگی آپ کے لیے. پہلی بات ہے کہ بشر, لفظ بشر, خوشخبری دیجئے. کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگوں کو خوشخبری ملی, اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ کہ جنہوں نے خوشخبری دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اچھی بات کی خبر دینا یہ بھی مسنون عمل ہے. اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بشارتیں دیا کرتے تھے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی, اور لفظ بشارت اسی سے ہے, بشرا بھی اسی سے ہے, ایسی خبر جس کا اثر چہرے پہ دکھنے لگے. خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو. اگلی بات الذین آمنوا, ان کو جو ایمان لائے. یہ کون سا ایمان تھا, پیچھے سے جس کی تفصیلات گزر چکی, یومنون بالغیب سے لے کے آگے تک. ایمان تو ہو جاتا ہے دو منٹ میں لا الہ الا اللہ کے بعد, لیکن ایمان کا کمال کیا ہے, عمل الصالحات. جب تک کوئی ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہیں کرتا تو اس کا ایمان ویلڈ نہیں ہوتا. اپنے لفظوں میں اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب کبھی کوئی بندہ کسی جگہ جاب کے لیے سائن کرتا ہے نا, تو یہ ہے اس کا ایمان لانا. ایمان کے دفتر میں سگنیچر کرنے کا نام ہے کہ بندہ مسلمان ہو گیا, نومینیٹ ہو گیا, اللہ نے اس کو اسلام دے دیا. آج کے بعد اب اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا اچھے کام کرنے کے, لیکن اس کے بدلے دن سے جاب کے وقت پہ آنا اور وہاں جو کام کرنے کو کہا جائے وہ کرنا, یہ ہے عمل الصالحات. اگر کوئی ایمان لا کے وہیں فل سٹاپ لگا دے तो वो ऐसा इम्प्लॉई है कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर लिया, सारी शराइत मानने की बात कर ली, लेकिन उसके बाद शो अप नहीं हुआ। आज ऐसे मुसलमानों की कसरत है जो जुबान से मुसलमान होने को काफी समझते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे ईमान की सदाकत तुम्हारे अमल सवाले से होगी। अमल सवाले की दो शराइत होती हैं। पहली शर्त है इखलास, लिल्लाह, अल्लाह के लिए हो। हर अमल जो भी इंसान नेकी समझ के करे वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, किसी दूसरे के लिए ना हो। और दूसरी इसकी शर्त है इत्तबाए रसूल, सुन्नत तरीके से हो। आप कह सकते हैं कि अमल सवाले की दो शराइत हैं। जब तक ये दो शर्तें पूरी नहीं होती कोई अमल सवाले नहीं होता। और इस पे बहुत तफसील से हम बात करेंगे तकरीबन रुकू 5-6 में कि असल में अमल सवाले में क्या काम है, और इसमें 3-4 चीजें होती हैं। लेकिन अभी आसानी के लिए समझ लें कि पहली बात है रियाकारी से पाक हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज अमल सवाले कब होगी? पहली बात आपने सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ा, वरना आपको पता कि नमाज पढ़ी तो है लेकिन वही नमाज आपके बन गई। कैसे? वैलुन लिल मुसल्लीन, तबाही है नमाजियों के लिए। ये क्या बात है? हम तो सोचते हैं कि नमाज ना पढ़ने वाले के लिए तबाही है। ये कौन से नमाजी हैं जिनके लिए तबाही है? फरमाया वैलुन लिल मुसल्लीन। कौन से? पढ़िए, आपको याद आती है, अल्लज़ीना जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। युराउनन नास, यानी नमाज अमल साले कब बनेंगी? पहली बात सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ें, दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो खत्म। और दूसरी चीज नमाज अमल साले कब है? सुन्नत तरीके से पढ़ेंगे, सल्लू कमार आई तुम उन्नी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। बस इसी कुलिये को हर चीज पे लगा लें। वरना तो हर बंदे ने अमल साले की मुख्तलिफ तफसीलात की हुई है। हर बंदा कहता है जो अमल मुझे अच्छा लगता है ना वो ठीक है, ऐसे कर लो तो ये भी ठीक है, ये फलां बुजुर्ग ने कहा ये इसलिए अमल सवाले, ये फलां के मुशाहिदात का नतीजा, तुम भी कर लो। और इसी से दीन इतना फैल गया कि लोगों ने ये तक कह दिया कि नॉन मुस्लिम्स के भी अमल सवाले को अमल सवाले मानो, क्योंकि वो भी तो अच्छा ही काम है ना। तो अभी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे लिए दो क्राइटेरियन है। आज के बाद अपने हर अमल को सोचिए, यहां आते हैं ना पढ़ने के लिए, फौरन सोचे क्या अल्लाह के लिए आई हूं, क्या अल्लाह का कुर्ब पाना चाहती हूं, अल्लाह की प्यारी बंदी बनना चाहती हूं। अच्छा, और दूसरी बात कि जो तरीका तालीम या इख्तियार किया जा रहा है क्या ये सुन्नत के मुताबिक है भी कि नहीं। बस कहीं भी चले जाए इंशाल्लाह नहीं भटकेंगे अगर इन दो चीज रखेंगे। क्या मिलेगा? अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं। तहती हा, इनके नीचे, हा से मुराद यहां जन्नत है, मुअन्नस है। अब नीचे किसके? इसकी तीन मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन समझ आती हैं। पहली बात, ऊपर से नीचे आने वाली नहरें हैं, जैसे आबशार, नियाग्रा फॉल देखी है आप में से किसी ने? ऊपर से गिरती है ना, जो चीज ऊपर से नीचे गिरे मुराद यह है कि ऊपर से नीचे गिरी जैसे पहाड़ों में से आ रही होंगी। दूसरी इसकी तफसीर की गई कि महल जो होंगे ना उनके पैलेसेस कैसल्स, उनके नीचे होंगी। आगे आप पढ़ेंगे सूरह नमल में इंशाल्लाह हजरत सुलेमान के एक महल का तज़किरा कि उसके नीचे पानी था। और आजकल तो लोगों ने दुनिया में पानी के किनारों पे बहुत कुछ बनाने की कोशिश की और उसकी डॉक्यूमेंट्रीज दिखा के लोगों की राल टपकाते हैं कि पानी के अंदर हमने घर बना लिए है। तो ये इंसान की आदत रही है शुरू से ही कि समंदर के या पानी के किनारों पे रहना उसको अच्छा लगता है। और तीसरी इसकी आती है दरख्तों के नीचे से होंगी, लेकिन यहां अनहार की बात कर दी गई नहर से भड़के। ये कौन सी नहरें हैं? ये चार किस्म की नहरें होंगी। सूरत मोहम्मद में इनकी तफसील मिलती है, आयत नंबर 15 है। मसलुल जन्नति लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरी आसिन वनहारुम मिन लबनिल लम यतगैयर तामुहू वनहारुम मिन खम्रिल लज्जतिल लिश्शारिबीन वनहारुम मिन असलिम मुसफ्फा वलहुम फीहा मिन कुल्लि समरातिन व मग़फिरतुम मिन रब्बिहिम। मिसाल उस जन्नत की जो मुत्तकियों से किया गया, इसमें नहरें हैं पानी की जिसका जायका नहीं बदला। सोचिए जरा, मीठा पानी, دنیا کی نہروں سے بھی پینے کو دل نہیں چاہتا کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، اوپر کائی جم جاتی ہے، جنت کی نہروں میں پانی ڈسٹلڈ ہوگا، جنت میں کسی فلٹریشن پلانٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ویسے فلٹرڈ ہوگا. پھر لبن دودھ لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ نہیں بدلا. سوچے ذرا، دودھ کی نہر ہے، کیسی لگے ہاں. پھر تیسری ہوگی خمرن، شراب کی نہر، کون سی؟ جس کا ٹیسٹ دنیا کی شراب کی طرح گندا نہیں ہوگا، اور جس کو پی کر سر نہیں دھمکے گا، بلکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا. اور شراب تو اس کو اس لیے کہا نا کہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑی ان کو پی لیں وہ، لیکن پتہ نہیں وہ کیسا مشروب ہوگا. عربی میں ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں. اور چوتھی نہر ہوگی شہد کی، اصل مصفہ، کلین قسم کا ہنی ہوگا. اور آپ سوچئے کہ یہاں نہروں کی بات کیوں کر دی؟ آپ کے میرے لیے تو شاید یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو، ہمارے لیے تو دنیا میں اتنا پانی ہے کہ ٹیپ کھول کے بھول ہی جائیں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. لیکن سوچئے یہ آیتیں جب مکہ کے صحراؤں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے تھی. یہ اس لیے بات ہے، بار بار آپ قرآن پاک میں نہروں کا تذکرہ پڑھیں گے تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ کیوں ذکر کیا جا رہا تھا بار بار، کہ مکہ میں جو لوگ پانی کے ترسے ہوئے تھے ان کو پتا چلے اچھا نہریں ہوں گی تو کہیں گے وہ بھی کینٹ امیجن. جیسے آج ہم میں سے کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا نا کہ چاکلیٹ کی نہر ہوگی، نہر ہوگی ہاں. تو اسی طرح وہاں لوگ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ پانی کی نہر ہوگی. جب مل جائے گا کلما رزقو منہا من ثمرات، جب کبھی رزق دیے جائیں گے پھلوں میں سے رزق، کالو حاض الزی رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہم کو دیا گیا تھا. رزقو دیے جائیں گے، ماضی کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی کسی بھی چیز کی کنفرمیشن کے لیے ماضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی شدت کے لیے ہے کہ دیا جائے گا. تو کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا، یہ کون سی نئی بات ہے ہاں. ہم نے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کی تھی، من قبل سے مراد ہے کہ دنیا میں، یا بعض کہتے کہ جنت میں ایک چیز بار بار دی جائے گی، ایک دفعہ دی ہوگی پھر اس کو دوبارہ دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے یہ تو کیا ہے کہ یہ تو پہلے بھی مل گئی. وہ اتو بھی متشابہ، یہ تو ملتی جلتی ہے. کس سے ملتی جلتی ہے؟ پہلی بات جنت کے پھل آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، دوسری بات ہے کہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، تیسری بات یہ کہ ان کے عملوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جیسا عمل ویسا پھل، دنیا میں بھی جو عمل کرتا ہے ویسے ہی پھل ملتا ہے نا. پھر اسی طرح ان کے رنگ ملتے ہوں گے، ان کے نام ملتے ہوں گے، لیکن ذائقہ فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنتیں ہوں گی جہاں لوگ پھل کھائیں گے اور خوش ہوں گے، اور اس کے ساتھ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. دیکھیے ذرا، کوئی ایسی نعمت جس کو انسان کا نفس پسند کرے وہ سب کچھ جنت میں موجود ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے نہروں کی بات کر دی تو سراؤنڈنگ پتہ چل گئی، ماحول کیسا ہوگا وہاں کا. پھر اس کے بغیر پینے کی بات ہے. جب انسان بڑی نعمتوں میں ہوتا ہے نا تو پھر اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ساتھی بھی ہو. اکیلا انسان خوش بھی نہیں رہ سکتا. آپ کسی بہت خوبصورت جگہ پہ تنہا جانا چاہتے؟ آپ جا کے بھی وہاں کہتے رہیں گے فلانا یاد آ رہا ہے، فلاں یاد آ رہا ہے. اور خاص طور پہ گھر والے، یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، تو کہا کہ وہاں تنہائی نہیں ہوگی بلکہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. مُطَهَّرَة کا لفظ بہت ہی خوبصورت ہے. ایک لفظ ہوتا ہے طاہر یا طاہرہ، یہ نہیں کہا کہ ازواجن طاہرہ، وہ ایک عام بات ہے، طہر طاہر پاک صاف کلین. مُطَهَّر کے اندر شدت ہے، کس چیز سے پاک ہوں گی؟ اس کے اندر آتا ہے کہ جنت کی عورت حیض اور نفاس سے پاک ہوگی. دنیا میں انسان کے ساتھ کچھ ایسی گندگیاں لگی ہوئی ہیں جس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، انہی میں پیریڈز کی گندگی ہے. جنت کی عورت کو پیریڈز نہیں آئیں گے. اسی طرح دنیا میں بچے کے پیدا ہونے کی خوشی، لیکن اس کے بعد 40 دن کا کچھ ایسا پیریڈ جس کو نفاس کہا جاتا ہے، جنت میں یہ سب نہیں ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسانی تعلقات، شوہر اور بیوی کے تعلقات میں بعض دفعہ بگاڑ کی بہت بڑی وجہ وہ ایک دوسرے کی علائش بن سکتی ہے. بعض چیزیں انسان کو ایک دوسرے کی برداشت کرنی پڑتی ہیں، جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. حتیٰ کہ جنتی کھائیں گے اور ان کے جسم سے پیشاب اور پخانہ نہیں آئے گا، یعنی بولو براس نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی، ہم کھائیں اور پیئیں گے پھر بھی وہاں گندگی نہیں ہوگی، تو میرا کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ تو کہا کہ جنتی کو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور اس کے ساتھ اس کا کھانا ہضم ہو جائے، اور جو پانی پیے گا تو جسم سے اسکن کے راستے سے خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اس سے جسم کی گندگی ویپوریٹ ہو جائے گی. کوئی ٹوائلٹس نہیں ہوں گے، جتنا پیسہ لگانا ہے ٹوائلٹس پہ یہیں لگا لیں، کیونکہ دنیا میں بھی میں دیکھا ہے لوگ سب سے زیادہ پیسے ٹوائلٹس پہ لگاتے ہیں، جنت میں ایسی کوئی گندگی نہیں ہوگی. اور اسی طرح وہ بیویاں اخلاقی طور پہ پاکیزہ ہوں گی، تانے نہیں دیں گی کہ تمہارے گھر آ کے تو خوشی نہیں پائی، ہیں زبان کی پاک ہوں گی، اخلاق اچھے ہوں گے، پھر کردار کی پاکیزہ ہوں گی، کسی اور مرد کو اپنے خیالوں میں نہیں آنے دیں گی، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد. کیونکہ شادی کے بعد تو چلے سمجھ ہی آتی ہے، پہلے آنے سے کیا، کیونکہ کوئی اور لڑکی اگر اپنے دل میں کسی کا تصور شادی سے پہلے لے آتی ہے تو وہ اپنے آنے والے شوہر کے لیے خیانت کرتی ہے، اس لیے کہ ایسے جذبات دینے تھے جو کسی اور کے لیے نہیں تھے، جب کسی اور کے لیے بھی ہونے لگتے ہیں تو وہ چیز سمجھیں کہ وہ اس آنے والے شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا. تو فرمائے کہ وہ پاکیزہ ہوں گی، وہ ہم فیھا خالدون، سب سے بڑی نعمت ہمیشہ کی. دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں تو آپ فوراً پوچھتے ہیں کتنے دن کا پلان ہے، کتنے دن کا پیکج لیا ہے، ریٹرن ٹکٹ کب کی ہے، ہوٹل بڑا اچھا چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، بس ایک دن کا ہے. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ غم نہ کرو، جنت میں ہمیشہ رہو گے. اب دیکھیے یہ پانچ آیتیں ہم نے ابھی تک اس رکوع کی ہیں، ان پانچ آیتوں یعنی آیت نمبر 21 سے 25 تک ایمان کی تین بنیادی چیزیں آ گئیں. ایمان باللہ پہلی آیتوں میں گزرا، ایمان بالرسول ممن نزل علی عبدینا سے، اور ایمان بالآخرہ، یہ جنت اور جہنم کی باتوں سے پتہ چل گیا ایمان بالآخرہ ہے. قرآن پاک کی یہی خوبی ہے کہ مختصر سے لفظوں میں وہ انسان کو دین کا ایک خوبصورت نقشہ دیتا ہے. اب بتائیے کہ آپ نے ان آیتوں سے کیا سیکھا، کوئی سوال یا کوئی بات ہاتھ کھڑا کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں یا شامل ہونا چاہیں تو بتا سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر، میں نے شاید اس پہ توجہ نہیں دی اور کیونکہ یہ بات آگے بہت دفعہ آئے گی، لیکن آپ یقیناً یہی سننے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی تو پھر آپ کو بتانا چاہیے اور آپ کی وجہ سے سب کو بتانا چاہیے. دیکھیے کہ ازواج کا لفظ عربی میں ایسے ہی ہے جیسے سپوس، زوج جوڑے کے معنوں میں آتا ہے، کپل. سپوس کیا ہوتا ہے؟ میل کے لیے فیمیل اور فیمیل کے لیے میل، ٹھیک ہے. جہاں بھی لفظ زوج آئے گا نا تو اس سے مراد شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر ہوگا، ٹھیک ہے. فرسٹ تھنگ، اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یہاں بیویاں کیوں کہا، اس کی وجہ جو ہے وہ لہم، ہم جو ہوتی ہے نا لا واسطے ہم ان کے، ہم جو ہے نا یہ مذکر کی ضمیر ہے عربی میں، بس ایک چھوٹی سی چیز یاد رکھ لیں، یعنی یہ میل کا صیغہ ہے. تو لہم کی وجہ سے ہم نے ازواج کو بیویاں کہا ہے. اگر آپ اس آیت کو یوں پڑھ دینا ولہن فیھا ازواجم متحر، تو پھر مطلب کیا ہونا تھا، ان عورتوں کے لیے وہاں شوہر ہوں گے پاکیزہ. تو یہاں دونوں کو ملیں گے، جو خوبیاں عورتوں کی ہیں وہی مردوں کی ہے. میں نے جتنی باتیں کلینلینس کی، پاکی کی بات کی، وہ سب مردوں کے ناطے سے بھی ہوں گی. مرد بھی گالیاں نہیں دیں گے، مرد بھی تانے نہیں دیں گے، وہ بھی الزام نہیں لگائیں گے، وہ بھی بے جا شک نہیں کریں گے. اس طرح مردوں کے جسموں کے ساتھ اگر کوئی غلط ہے تو وہ بھی اس میں نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے پھر مردوں کے کردار بھی پاک ہوں گے. آپ سوچیے ایک عورت کے لیے، خاص طور پہ آج کے فتنوں کے دور میں، اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کا مرد اس کے علاوہ کہیں اور نظریں نہیں رکھتا، کتنی تسلی کی بات ہے. عورتوں کو بالکل اس کا ڈر نہیں ہوگا کہ مرد تو میرا لیکن اس کی نگاہیں کہیں اور ملی ہیں. اور حقیقت ہے کہ دنیا میں جب یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو دنیا بھی جنت بننے لگتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ. جی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنے کلام سے جوڑ کر اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیں. ہے نا، کتنا خوبصورت آج ہم نے لیسن دیکھا نا عمل صالح کا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مل کر ہم اس کو شیئر کر لیتے ہیں کہ آج کے لیسن میں ہم نے اپنے لیے کیا عمل کی باتیں لیں، کیا لیسن تھے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين. جی آج ہمارا ریکاپ ہے آیت نمبر 21 سے انشاءاللہ، اور مل کر شیئر کریں گے. اور میں تو یہی چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اپنا حصہ ضرور ڈالیے، چاہے آتا ہو یا نہ آتا ہو. مجھے امید ہے کہ سب کو آتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے عموماً گھبراتے ہم اس لیے ہیں کہ ہم فاسٹ نہیں لکھ پاتے ہیں نا. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا میں جب تک لکھوں گی جب تک وہ دوسرا آنسر آ جائے گا. نہیں، لکھیے ضرور نا. میرے ساتھ اپنا پریکٹیکل اپنی خود کا جو میں دے رہی ہوں نا، کہ میں بھی بہت گھبراتی تھی، لیکن جب مجھے بھی یہ پتا چلا کہ نہیں ہماری کوئی بھی بات ہمارے لکھنے سے کسی اور کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور لکھیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 سے دیکھتے ہیں. اب یہاں پر آپ کے اس آیت میں کس سے خطاب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ یہاں سے دیکھیں ہمیں قرآن پاک کا پہلا حکم بھی مل رہا ہے نا. جی ہاں، لوگوں سے، مین کائنڈ، بالکل انسانیت سے خطاب ہے. اچھا یہاں پر نا جب ہم کہہ رہے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگوں، کیا پتا چلا کہ قرآن کس کے لیے ہے، کن کے لیے ہے؟ جب ہم یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت لفظ یہاں پر لے کے آئے، سب کے لیے ہے، ایوری ون، پوری انسانیت کے لیے ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. جی ہاں، سب لوگوں سے مخاطب ہے، انسان کے لیے، فور ایوری ون، سب کے لیے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، الحمد للہ. اب پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں لوگوں کو کہ میری عبادت کرو. انسانیت کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. تو عبادت کیوں کرو، کیا بتا دیا گیا آگے؟ ایک اللہ کی عبادت کیوں کی جائے گی؟ کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے. بالکل، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کہ تاکہ عبادت کرے، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا نا، الذی خلقکم، جس نے تم کو. اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے. اب ہم عبادت کا لفظ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ اس کو پکا ہو جائے گا. عبادت کیا ہے، عبادت کے اندر کیا لفظ چھپا ہے؟ جی ہاں، عاجزی کے ساتھ جھکنا، اتباع کرنا، محبت، ایک اندھا کو ماننا، خوف. ویری گڈ، ماشاء اللہ. یعنی کہ اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں توحید کی دعوت دے رہے ہیں. توحید، اللہ کو ایک ماننا، یقین، اس کی تمام صفات کے ساتھ عبادت، ایمان لانا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور بندگی، غلامی، اس کا یہ خوف، امید اس سے، اس کا شکر ادا کرنا، تقدیر پر راضی ہونا، بہت سے آ جاتے ہیں نا. اپنے رب کی مرضی کو آگے کر لینا، ہے نا، اس کو اپنا سب کچھ بنا لینا، اس کے ہر حکم کے آگے جھک جانا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بندگی کا سبق دے رہے ہیں. جی ہاں, غلامی اینڈ شکر. اور دیکھیں بہت خوبصورت آیت تھی یہ, اور ہر آیت اتنی خوبصورت آپ کو لگے گی کہ اس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا. اس کی دی ہوئی تقدیر پر خوش رہنا بالکل. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تم بندگی کرو اپنے رب کی. اب اس میں ایک اہم نقطہ پوشیدہ ہے, کیسے اللہ سے معرفت حاصل کی جائے گی. اللہ کا قرآن ہمیں اپنے رب کی معرفت دیتا ہے, تو کیسے معرفت پیدا کی جائے گی کہ انسان کیا کرے. بہت وسیع معنی ہے رب کے اندر. سب سے پہلے رب کی پہچان ہے نا, اللہ کی بات مانے, اللہ کے نام سے. جی ہاں, دیکھیں اللہ کے ناموں پہ غور کر کے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. رب کی پہچان کرا کے ہم رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں نا. یعنی ہمیں اگر بات اپنے لیے بھی اور دوسروں تک کے لیے بھی اگر پہچانی ہو تو رب کے ساتھ جوڑیں کہ رب نے جس طرح کیا ہمیں. کائنات پہ غور کر کے, اللہ کے بندوں سے پیار کر کے, اللہ کے ناموں پر غور و فکر کر کے. جی ہاں, کائنات پر غور و فکر کر کے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جس نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پہلے بھی, کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے ہی تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا. اور کیا بتایا کہ کیوں عبادت کرو, ملے گا کیا عبادت کرنے سے. لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ, کس چیز سے بچنے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. جی ہاں, جہنم کا ایندھن بننے سے, دنیا میں رسوا ہونے سے بچ جاؤ. دنیا میں ڈپریشن سے نکل آؤ گے, آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جاؤ گے, دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ گے. کتنی ساری یہ لسٹ ہے نا. جی انشاءاللہ. اچھا آگے دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کائنات میں غور و فکر کروا رہے ہیں. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے, آیت نمبر 22 میں دیکھیے. جی, کائنات میں غور و فکر کروا رہے ہیں, اپنی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ یہاں پر غور و فکر کروا رہے ہیں کہ نعمتوں کو پانے کے بعد کیا تقاضا ہے, کیا کرے انسان, کیا کرے ان نعمتوں کو پانے کے بعد. کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دعوت دے رہے ہیں نا غور و فکر کرنے کے لیے, کہ دیکھو کیا کس طرح سے زمین کو بچھایا. شکر ادا کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے نا, کسی کو شریک نہیں بنانا. اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں بنانا, ایک رب کو ماننا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ ایک ہی رب نے کیا ہے نا. اور اس کی شکر گزار بن جاؤ, اتنا رب نے تمہیں عطا کیا ہے, کیا تم اس کے لیے جھکو گی نہیں, اسی کے لیے جھک جاؤ. پھر آگے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر رسالت کی بات ہوئی. کیا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے, اس آیت میں لوگوں کو کیا چیلنج دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو منوانے کے لیے مدینہ کے لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں نا. کیا چیلنج ہے, کہ آپ ایک سورہ ایسی لے کے آ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہو اس بات میں سچے, کس بات میں سچے ہو, آگے یہ بھی فرمایا نا کہ اگر تم نہیں کر سکو تو اپنے مددگار بھی بلا لو, لیکن تم نہیں لا سکو گے. اس دعوے میں اگر تم سچے ہو, کس دعوے میں, کہ تم اس جیسا کلام لے کے آ سکو گے, ایک سورہ ہی لے آؤ لیکن نہیں لا سکو گے, تو ہم جاؤ. شک کو چھوڑ دو اور مان جاؤ. اب ہمیں آیت نمبر 23 سے اتنا خوبصورت ہم نے تفسیر دیکھی تو کیا پتا چلا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ قرآن جیسی کوئی صورت نہیں لا سکے نا, اور نہ لا سکیں گے کبھی. کیا یہ جلد ہے, ہم نے کتنے خوبصورت پوائنٹس دیکھے نا اس میں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ کیے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہ کر سکو گے ایسا اور نہیں کر سکو گے تم, تو کس چیز سے بچنے کو کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 24 میں کس چیز سے بچنے کو کہا جا رہا ہے؟ آگ سے بچنے کو کہا جا رہا ہے. آگ سے بچنے کو کہا جا رہا ہے کہ جس کا عمر انسان اور پتھر ہوں گے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ انسان کون سے انسان ہوں گے. چلیے ایک انشاءاللہ آپ لوگ شیئر کیجئے کہ انسان کس کے کون سے انسان کو ایندھن بنایا جائے گا, کون سے وہ لوگ ہوں گے؟ کافر ہوں گے, نافرمان لوگ ہوں گے, سرکش لوگ ہوں گے. اور پتھر کون سے پتھر کو کہا گیا ہے؟ وہ بت جن کے سامنے یہ سجدے کیا کرتے تھے, آئیڈلز. بالکل. پھر آگے اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں. آگے آیت نمبر 25 میں کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, کن کے لیے خوشخبری دی گئی ہے, کون سے لوگ ہیں یہ؟ متقی لوگ. اور کون سے لوگ ہیں؟ مبشر الذین. شرائط بتا دیے گئے ہیں. پہلے تو آپ بتائیے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, جنہوں نے عمل کے صالح ہیں. مبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور پھر عمل صالح کی ہم نے آج دو شرائط دیکھی تھی. کون سے دو شرائط ہیں جو کہ عمل صالح بنیں گے؟ کون سے دو شرائط ہیں؟ شاباش, جلدی لکھیں. پھر ہمارے ساتھ آج استاذہ بھی ہیں تو انشاءاللہ. جی, جو سب کے لیے. جی چلیں, انشاءاللہ تعالی. کون سے نیک عمل ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ ہو, جو صرف اور صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, ریاکاری سے پاک ہو, صرف اللہ کے لیے ہو. اور نمبر 2, سنت کے مطابق ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. پھر جنت کی کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا نا, الحمدللہ. اور اسی طرح ہم نے پوری آیت میں بہت خوبصورت نظارہ دیکھا نا جنت کا. تو الحمدللہ, اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے, تاکہ ہم بھی اللہ کی اس جنت کو پا سکے. اور انشاءاللہ ہم اس قرآن میں بار بار جنت کے نظاروں کو اپنے ذہنوں میں ملوث کر پائیں گے انشاءاللہ, تاکہ ہم ایک دن ہمارے اعمال ایسے عمل صالح ہم کر سکیں جو اخلاص کے ساتھ ہو, سنت کے مطابق ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ ان عملوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی جنت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جنت الفردوس میں ملا دے, آمین. چلیں, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آج ہمارے ساتھ استاذہ ہیں تو انشاءاللہ استاذہ کے ساتھ پھر اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تبھی بات ہوتی ہے. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ماشاء اللہ, سیٹل ڈاؤن ہو گئے اپنی کلاس کے ساتھ؟ کیسا فیل ہو رہا ہے جو لوگ واقعی باقاعدہ ایز اے اسٹوڈنٹ کورس کر رہے ہیں؟ ایک ایک لفظ میں اگر آپ اپنے دل کی فیلنگس لکھیں کہ آپ کو سائن اپ کرنے کے بعد اور باقاعدہ ریڈی ایشو ہونے کے بعد کیسا لگ رہا ہے؟ بلکہ جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہینڈ ریز کریں, تاکہ ان کو سب کو ایک ساتھ دیکھ کر ہم خوشی محسوس کریں کہ کیسے ہم لوگ واقعی جب ایک جیسے ہوتے ہیں کسی جگہ تو نمایاں ہو جاتے ہیں. اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے. اتنی دیر میں آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں. یہ لکھ رہی ہیں, سکون کا احساس ہو رہا ہے, انجوائمنٹ ہو رہا ہے, بے فکری ہو رہی ہے, اللہ کے آگے حاضر ہیں, لبیک ہونے کا احساس ہے, فیل بلیسڈ. ماشاء اللہ, تو حقیقت ہے کہ ہم سب بلیسڈ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں.
sincerity because our principle is Allah. یعنی ہم سب اللہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اس دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا جب تک ہم کسی چیز کی کمٹمنٹ نہیں کرتے, اور کمٹمنٹ کیے بغیر زیادہ دن انسان چلتا نہیں. چھٹی ہونے لگے کہتے چلو کوئی بات نہیں نا, میں کون سی اسٹوڈنٹ ہوں, اور اسی طرح سے ٹائم سے ذرا لیٹ ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں, کون سی میرے لیے ضروری ہے. دنیا میں کوئی بھی کوئی قوم کامیاب ہے نا, تب دیکھیں گے کہ وہ بھی کمٹمنٹ کی وجہ سے ہی ہیں. بالکل اپنی زندگی میں چینج دیکھ رہی ہوں, لسننگ ٹو دا کورس فار سیکنڈ ٹائم, ماشاء اللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بعد آگے کیا ہے. ہم سب قرآن میں پڑھتے ہیں, ابھی آپ لوگوں نے جو تفسیر بھی سنی اس میں بھی الحمدللہ یہی تھا. تو تھوڑی سی بات کریں گے زندگی کی حقیقت پہ. کئی بار پڑھیں گے کئی بار سنیں گے, لیکن اس کے یہ دنیا کتنی مختصر ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کی بات, اور آج کی بات ہے زندگی کی حقیقت. بچپن سے ہم لفظ زندگی سنتے بھی آ رہے ہیں اور گزارتے بھی جا رہے ہیں, لیکن اگر آج کے دور کی زبان کی روشنی میں بات کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا جوڑوں کے ساتھ بنی ہے, پیئرز. ہماری ابھی کی تفسیر میں بھی بات آئی تھی کہ لہم فیہا ازواج مطہرہ, کہ جنت میں جوڑے ہوں گے, کوئی وہاں تنہا نہیں ہوگا. اس دنیا کو جتنا گہرائی سے دیکھیں تو آپ کو اس بات کا یقین آئے گا کہ یہاں ہر چیز جوڑے جوڑے کی صورت میں ہے. مثلا رات کا جوڑا دن, دن کا رات, الیکٹران ہے تو پروٹون ہوں گے, میل پلانٹ ہیں تو فیمیل پلانٹ ہوں گے. اگر آپ کو ہی اینیملز دکھتے ہیں تو شی اینیملز بھی دکھیں گے, اور خود عورت اور مرد کی ایک بانٹ ایسی ہے جو ہمیں دکھتی ہے, کبھی نیگیٹو ورڈ ہے تو کہیں پازیٹیو ورڈ ہے. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس دنیا کا جوڑا کیا ہے. دنیا کا ایک جوڑا وہ ہے جو آئیڈیل اور پرفیکٹ ہے, ہر طرح کی لمیٹیشن سے پاک ہے. وہاں انسان کی ساری تمنائیں اپنی مکمل صورت میں پوری ہوں گی. یہ دنیا صرف ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اس دنیا میں میرٹ پر نمبر لیے. جو میرٹ پہ پورا نہیں اترے گا اس کو وہاں کچھ نہیں ملے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ دنیا ہے نا, اسی منصوبے کا ایک ابتدائی اور عارضی حصہ ہے. آج ہم سب یہاں سلیکٹو گراؤنڈ کے طور پر موجود ہیں. یہ دنیا سب کے لیے امتحان ہے, ایک انتخاب ہو رہا ہے. جو لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں ان کو مختلف قسم کے حالات میں ڈالا جاتا ہے, اور دیکھا جاتا ہے کہ اس اگلی ابدی دنیا کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. کون وہاں کی جنت کا اہل ہے اور کون وہاں کی جہنم کا اہل ہے. جو لوگ محنت کریں گے ان کو وہاں آباد کیا جائے گا. لہم فیہا ما یشتہون ہم فیہا خالدون ولکم فیہا ما تدعون. بار بار یہ پکار دیتے ہیں جہنم کے ریجیکٹڈ لوگوں کی جگہ ردی مال, ایک بڑی سی ٹریش کین. وہ سب لوگ ڈال دیے جائیں گے جنہوں نے اس دنیا میں محنت نہیں کی ہوگی. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم محنت کس چیز پہ کریں, کس معیار پہ لوگ اس دن سلیکٹ ہوں گے. تو یاد رکھیے معیار ایک ہی ہے کہ جس نے چوائس کے باوجود, غلط چیز سامنے موجود ہونے کے باوجود صحیح چیز کا انتخاب کیا. جو آزادی آج مجھے اور آپ کو ملی ول پاور کے نام پہ, قوت ارادی کے طور پہ, اس کا صحیح استعمال کرنا, یہی ہے وہ معیار جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو ماحول کے اثر سے بچائے, جو اللہ کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق زندگی بسر کرے, اور جو موت سے پہلے کے مرحلے حیات میں موت کے بعد کے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. اسی پہ ہم سب کو پیدا کیا گیا, مرد ہو کہ عورت ہو, ہر عورت اور مرد کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. جب تاریخ کے خاتمے پر انسان کا اگلا دور شروع ہوگا اس وقت آخری شکل میں سامنے آئیں گے, اور یہ فیصلے کا دن ہوگا. اس وقت تمام پیدا ہونے والے عورت اور مرد خالق کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور وہ اپنے تیار کیے ہوئے ریکارڈ کے مطابق ہر ایک کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کرے گا. یاد رکھیے کہ یہ فیصلہ سراسر انصاف کی بنیاد پہ ہوگا. پھر کسی کو ہمیشہ کی جنت میں بات کیا جائے گا اور کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اگر دنیا کے نقشے پہ ایک نظر ڈالیں تو حالات بتا رہے ہیں کہ یہ آنے والا دن بہت قریب ہے. اب آخری وقت آ گیا ہے جب کہ انسان جاگے اور آنے والے ابدی دور کی تیاری کرے. قرآن کی طرف آنا ہم سب کے لیے خوش قسمتی کا ایک منہ بولتا سائن ہوتا ہے. ہم مسلمان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا. ہم اگر اس سے فائدہ آج نہیں اٹھائے تو قیامت کے دن ریگریٹ اور افسوس اور زندگی کی حقیقت کو نہ پرکھنا ہوگا. اپنے لیے کوئی اچھی سی کمٹمنٹ کریں کہ میرے مالک تو مجھ سے بہتری کا معاملہ فرما اور تو مجھے اچھے سے اچھے طریقے سے رکھ. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ استاذہ جی. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو بھی ٹائم بچتا ہے آپ تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیتے ہیں. الحمد للہ اٹس ویری موٹیویشنل فار آل آف اس. اس طرح شروع میں آ کے الحمد للہ ماشاء اللہ آل اسٹوڈینٹس آر ویری ایکٹیو اینڈ بہت انرجیٹک ہیں اس وقت اور سیکھنے کا شوق بہت ہے الحمد للہ. سو جزاک اللہ خیر کثیرہ. اس وقت ماشاء اللہ ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس آپ نے آ کے ہمیں دوبارہ سے فریش اپ کیا. جزاک اللہ خیر کثیرہ. ان شاء اللہ وی آل سی یو آل ٹمورو آن دا سیم ٹائم ان شاء اللہ ود نیو کلاس اینڈ ود دا نیو تفسیر ان شاء اللہ. آج کا جو لیسن تھا اس کی تفسیر کنٹینیو کریں گے باذن اللہ بشرط زندگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ان شاء اللہ سی یو آل ٹمورو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عنهم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لغفور شكور ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
تدبر کے سلسلے میں آج ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نام الواجد پہ بات کریں گے الواجد کا لفظ واو جیم دال سے ہے وجدہ پانے کو کہتے ہیں اور واجد پانے والا موجود کے معنوں میں لفظ موجود کا روپ بھی یہی ہے دا فائنڈر ہر ایک کو پانے والا وجود والا دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو وجود ملے ہیں یہ وقتی ہیں آج ہیں کل نہیں آج ایک حالت میں ہوتے ہیں تو کل دوسری حالت میں بدل جاتے ہیں جوانی کے ساتھ ساتھ انسان کا وجود بھی بدلنے لگتا ہے لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور وہ الواجد کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات جس میں ہمیں اس نام کی طرف اشارہ ملتا ہے، مثلا سورت نور کی آیت 29 میں آتا ہے، الذین کفروا اعمالہم کسراب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشتے بے آب میں سراب، کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوا تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ کیا ہوا، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ کو پا لینا اور اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا انسان کو شعور دیتا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں تم جو بھی کرو گے اللہ اس کو پا لے گا۔ سورۃ آل عمران کی آیت 103 میں آتا ہے کہ نگاہیں اس کی تاب نہیں رکھ سکتی، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح سورۃ مومن میں آتا ہے کہ وہ نگاہوں کی چوری کو جانتا ہے اور سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا پیدا کرنا چاہیے کہ توبہ کر کے اس رب کی طرف پلٹ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص گناہ کر کے میری طرف پلٹتا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ کو تواب اور بہت رحیم پاتا ہے۔ اسی طرح ہم اس نام پہ غور کرتے ہوئے اپنے لیے عمل کی یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانے، اس کا وجود ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات بس ایک سپر نیچرل چیز ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو مانیے کہ اللہ کا وجود ہے، اور صحیح روایات سے اس کی دلیل بھی ملتی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اب اگر کسی چیز کا وجود ہی نہ ہو تو آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ لیکن آج ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم دیکھ سکیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ پھر اسی طرح اپنے وجود کو اپنا نہ سمجھیں۔ آج اگر میں موجود ہوں تو یہ الواجد کی وجہ سے ہے، جب وہ چاہے گا تو میرا وجود مٹی میں بدل جائے گا، کچھ بھی تو نہیں رہے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ میں پھر وہ نہیں رہوں گی جو آج ہوں۔ اس لیے ایک انسان کبھی اپنے اس جسم پہ مان نہ کرے، کیا پتہ آج ہم ہیں تو کل کہاں ہوں۔ اسی طرح ایک انسان اللہ تعالی کا قرب پانے کی کوشش کرے، کیونکہ الواجد کی ذات سے ایک تعلق قائم کر کے ایک انسان اپنے آپ کو بہت ساری بیکار جا سکتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان ہر دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور احسان کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ کان کا طرح ہو، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی مثال نہیں دینی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کیسے کیا اس کی تشبیہ ہے، وہ فلاں سے ملتا ہے، وہ فلاں کی طرح، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ کی شان کھری ہٹی ہوئی بات ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو۔ ایک ایمان والا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح یہ لفظ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے کہ انا وجدناہ صابرن، ہم نے ان کو صابر پایا۔ عربی زبان میں واجد غنی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ پا لیتا ہے نا، اس کے بس کوئی چیز گم تھی اور مل گئی۔ جب انسان کچھ چیز پا لیتا ہے تو اس کو واجد کہا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجد کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کچھ کھویا ہوا تھا اور پا لیا، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ ہم کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ہر چیز کا سورس بن جاتے ہیں، یعنی کائنات کی کوئی بھی چیز ہے اس کا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ سورۃ عصر میں آتا ہے نا کہ وَلَا سْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ، زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, اور ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی نصیحت کی. صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب دو مسلمان بھی آپس میں ملتے تو اس سورت کو پڑھتے. پھر آہستہ آہستہ یہ رواج ختم ہوا اور اب صرف ہائے بائے پہ بات آنے لگی. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ تم ہر دن خسارے میں ہو, لیکن میں ہی وہ ساتھ ہوں کہ جو تمہارے نقصان کو نفع میں بدل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس وجود کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کو پا لینے کا شوق ہمیں لگ جائے, اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانے, اور کل قیامت کے بعد جنتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار فرمائے. اسماء الحسنی کے سلسلے میں آج ہم اللہ تعالیٰ کے جن دو ناموں کو دیکھیں گے وہ ہے المقدم اور المؤخر. المقدم کا لفظ قاف دال میم سے ہے, قدم آگے بڑھنے والا, مقدم باب تفیل ہے یعنی آگے بڑھنے والا, پہلے ہی خبردار کر دینے والا, اور اسی کا اپوزٹ ہے المؤخر, پیچھے کرنے والا, مہلت دینے والا, ٹالنے والا. المقدم کا لفظ براہ راست تو قرآن پاک میں اس طرح سے نہیں آیا, لیکن سورت قاف کی آیت 28 میں آتا ہے, قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد, میرے سامنے جھگڑا نہ کیا کرو, میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا ہوں. اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کو برے انجام سے بچانے کے لیے پہلے ہی خبردار کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ کرنا ورنہ پکڑے جاؤ گے. اور دیکھا جائے تو یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے اپنے بندوں سے کہ ان کو برے انجام سے بچاتا ہے. آپ کو کون برے بھلے کا فرق بتاتا ہے؟ تو خوف ہوتا ہے کہ کہیں آپ برے انجام سے دو چار نہ ہو جائے. جیسے ماں اپنے بچے کو وقت سے پہلے ہی تیار کرتی رہتی ہے, یہ کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے, یہ کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے, فیل ہو جاؤ گے. یہ ماں کی محبت ہے. یہ الگ بات ہے کہ بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی, اور ان کو کب سمجھ آتی ہے؟ جب وہ خود اس سٹیج پہ آتے ہیں جس پہ ان کی ماں ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ محبت کہ اس نے اپنے بندوں کو پہلے سے یہ سب کچھ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم نے میری رہنمائی کے بغیر زندگی بسر کی تو پھر تمہارا جو کل انجام ہونے والا ہے اس کے اوپر پچھتاؤ گے, فائدہ نہیں ہوگا. اگر دیکھا جائے تو اللہ کی ذات کی یہ صفت باقی تمام صفات سے زیادہ یونیک ہے, بالکل ایک الگ انداز ہے, اور محبت کا ایک عجیب سا انداز ہے جس کو بہت سارے لوگ اگر محبت نہ بھی سمجھیں لیکن اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قیامت کے دن وہ شخص جو گمراہ ہوگا اور اس کا شیطان دونوں اللہ کی عدالت میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے, اور وہ کہے گا کہ اللہ یہ ظالم میرے پیچھے پڑا ہوا تھا, اسی نے مجھے گمراہ کر کے چھوڑا, اس لیے سزا بھی اس کو ملنی چاہیے. اور اس کا شیطان جواب میں کہے گا کہ اللہ میرا اس پر کوئی زور تو نہیں تھا, یہ نہ سرکش بنتا, میں نے زبردستی اس کو سرکش نہیں بنایا, یہ تو خود ہی نیکیوں سے بھاگتا تھا اور برائیوں پر مر مٹتا تھا کیونکہ اس کو نبیوں کی بات پسند نہیں آئی اور یہ میری باتوں کو سنتا ہی رہا. یہی ہے وہ جھگڑا جو ہر اس انسان کا ہوگا جو اللہ تعالی کے اس نام سے تعلق توڑ کر دنیا میں من مانے طریقے سے جیتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اس برے انجام سے وہی آگاہ ہوگا نا جو قرآن پڑھے گا, اور جو اللہ کی سنے گا وہی اللہ کی بات سے نصیحت لے گا نا. تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات ہمارے لیے اس طریقے سے اتنے طریقے اختیار کرتی ہے، یا اللہ کی ذات نے ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جس کی وجہ سے ہم وقت سے پہلے اپنے انجام کو دیکھیں. اس میں ایک تو قرآن پاک میں جہنم کے تذکرے کی بات ہے، پھر اسی طرح پچھلی قوموں کی کہانیاں کہ انہوں نے غلط کام کیے تو تباہ و برباد ہو گئے، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. تذکیر، نصیحت، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہیں. تو جو لوگ اچھے بچوں کی طرح جو ماں کی بات سن کر برائی سے رک جاتے ہیں وہ برے انجام سے رک جائیں گے، اور جو بگڑے ہوئے بچوں کی طرح ماں کی کوئی بات سن کے نہیں دیتے پھر جب وہ برے انجام کا شکار ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ چھوڑو اب کیا کریں، اب تو بس پکڑے گئے. اسی طرح اگر المؤخر کو دیکھیں نا، کیونکہ ان دونوں کو پھر آپس میں بھی ریلیٹ کریں گے، تو مؤخر کا لفظ تاخیر سے ہے. سورۃ ابراہیم کی آیت 10 میں آتا ہے یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم اجل مسمى، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. اسی طرح سورۃ ابراہیم ہی کی آیت 42 میں آتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ تو ان کو ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب یہ حال ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. سورۃ نوح کی آیت 4 میں آتا ہے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. سورۃ نخل آیت 61 یعنی 61 میں آتا ہے ما ترک علیہا من دابت ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى، اور وہ زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دے رہا ہے. سورۃ فاطر میں کیا ہے ما ترک علی ظہرہا من دابت ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى، ایک ہی آیت ہے بیسیکلی، زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہا ہے. اور سورۃ ابراہیم کی آیت 44 میں آتا ہے ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. ان ساری آیتوں میں اگر ہم دیکھیں تو مؤخر کا لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ بندے کی موت کو مؤخر کر رہا ہے تاکہ بندہ توبہ کر لے، نیکیوں کی طرف آ جائے، گناہوں کی معافی مانگ لے، کہیں آنکھوں کے پھٹے رہنے والے دن کی طرف جانے سے اللہ تعالیٰ ان کو روک رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ انسان کو جینے کی مہلت دیتا ہے. ہر چیز میں مہلت مہلت مہلت، کبھی فوراً پکڑتا بھی نہیں ہے کہ بچ جاؤ برے انجام سے. اور یہ مہلت افراد کی بھی ہو سکتی ہے اور قوموں کی بھی ہو سکتی ہے. ایک فرد کی موت کو ٹالنا یا کسی قوم کی اور ملت کی موت کو ٹالنا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور قیامت کے وقت کو ٹالنا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قوموں کو مہلت دیتا ہے، ان کے اٹھنے اور گرنے کے لیے اللہ کے ہاں مدت کا تعین ہے، اللہ تعالیٰ ایک دم نہیں پکڑتا. جب کوئی قوم بگڑنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور مہلت دیتا ہے کہ خوب بگڑ جاؤ یا پھر اپنی اصلاح کر لو، جب نہ مانے تو تباہت ہے. اور اگر کوئی ان خراب حالات سے اپنے آپ کو بچا کر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو مہلت بھی دے دیتا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بارے میں دیکھیں کہ اللہ کا معاملہ میرے ساتھ کیسا ہے. اللہ نے سننے، سمجھنے، دیکھنے، بولنے کی قوت دی، طاقت دی، مہلت دی، پھر تحمل کے ساتھ ہماری شرارتوں اور ہماری خباستوں کو دیکھتا ہے، ہمیں منمانیاں کرنے کی مہلت دیتا ہے. لیکن آخر کب تک؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، 100 دن چھوڑ کے تو ایک دن شاخ کا. اللہ کے نام المؤخر سے یہ معلوم